السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 12 پارہ سورہ ہود. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر. الف لام را فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی. میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی. وَأَن اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹاؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. یہاں پر حروف مقطعات سے بات کی گئی ہے اور پھر وہی کتاب کی بات کی گئی ہے کہ یہ کتاب پہلے ہم نے پچھلے سورے میں حکیم پڑھا تھا اور یہاں پر جس کی آیتیں پختہ ہیں. احکمت آیات ہو، اس کی آیتیں بالکل پختہ ہیں، حکمت سے لبریز ہیں اور وہی آیتیں ہیں، وہی بات کہی گئی ہے جو انسان کی جس کو ضرورت ہے. اور پھر کس کی طرف سے آئی ہے؟ من لدن حکیم خبیر، ایسی ہستی کی طرف سے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، جو جانتے ہیں کہ انسان کے لیے کیا چیزیں فائدے مند ہو سکتی ہیں. پھر یہاں پر استغفار کا لفظ آیا ہے اور توبو کا لفظ آیا ہے اور دونوں یہ کے بعد دیگرے آئے ہیں. اس پر الگ الگ مفسرین کرام نے بات کی ہے. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ استغفار کا تعلق ماضی سے ہے اور توبہ کا تعلق مستقبل سے ہے. دراصل استغفار اس بات پر کہ انسان سے جو کچھ پہلے ہو گئے گناہ اس پر وہ استغفار کرے، جو غلطی اس سے ہو گئی، کیونکہ دونوں لفظ یہاں پر جمع کر دیے گئے ہیں. اور بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ دونوں کے معنی ایک ہیں اور بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ دونوں کے معنی تھوڑے سے مختلف ہیں. استغفار غفرہ سے، غفرہ سے نکلا ہے، غین فارہ ڈھانپ لینا، کور کر لینا. مغفر عربی زبان میں ہیلمٹ کو کہا جاتا ہے. تو استغفار کا تعلق انسان کے ماضی سے ہے، جو ہو گئے اللہ اس کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، جو غلطیاں ہو گئی اس کا اثر میری آئندہ زندگی پر نہ پڑے، پچھلی بری عادتیں میری آئندہ زندگی پر اثر انداز نہ ہوں. اور اہم چیز ہے نیت اور دل کی کیفیت، ہے نا، کہ اگر ہم استغفار کرتے ہیں تو ہماری دل کی کیفیت کیا ہے. خدا نہ خواستہ ہم یہ تو نہیں سوچ رہے کہ اچھا اور کر لیں گے اور معافی مانگ لیں گے، نہیں. اصل چیز ہے کہ میری نیت کیا ہے اور میرا دل کا ارادہ کیا ہے. تو استغفار کا جو اہم ترین رکن ہے، دل میں شرمندگی ہو، ندامت کا ہونا ہو، اگر یہ ہے تو استغفار صحیح ہے. اور اگر دل میں شرمندگی اور ندامت نہیں ہے تو ورنہ زبان سے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں. ایک دفعہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے کہ ایک شخص زور سے استغفر اللہ کہہ رہا تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ یہ تو توبۃ الکذابین ہے، پھر اس کو سمجھایا کہ توبہ کے کیا تقاضے ہوتے ہیں. تو صرف زبان سے کہہ دینا استغفر اللہ کافی نہیں ہے. اسی طرح سے دوسری بات جو ہے، توبہ کا لفظ آیا ہے، توبہ تابہ یتوبو سے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، پلٹنا، رجوع کرنا. کل بھی ہم نے پڑھا تھا توبہ، یاد ہوگا آپ کو. تو اس کا تعلق آئندہ زندگی سے ہے کہ آئندہ میں، اے اللہ تعالیٰ، آئندہ میں تیری طرف رجوع کرنے والی بنوں، تیری طرف ہی پلٹوں، تیری طرف ہی آؤں، تیری مرضی کو میں ترجیح دوں، اللہ کی طرف توجہ، اللہ کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا. یہ اس کا تعلق توبہ سے ہے. تو توبہ، اس کا اثر جو ہے آئندہ زندگی پر بھی رہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ذکر اور اللہ تعالیٰ کی یاد زیادہ سے زیادہ ہو، کہ آئندہ بھی انسان کوئی برا کام کرنے کا ارادہ نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا رہے. تو بہرحال یہ توبہ اور استغفار چونکہ ساتھ ساتھ آیا تھا، اس لیے یہاں پر اس کو ذکر کر دیا گیا. اور کچھ اور بھی اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو ہو گیا اس کے اوپر استغفار اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا طریقہ. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے، سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اب اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگری ہے، اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے۔ سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور کفر کرنے لگتا ہے، اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے دل درد دور ہو گئے، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير، اس عیب سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی۔ تو یہاں پر دراصل انسان کی اس کیفیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ انسان جب مشکل آتی ہے تو ناشکری کرنے لگتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو میں ہی ملا تھا، اس طرح سے کہتا ہے کہ میرے ہی گھر نے مشکلوں کا راستہ دیکھ لیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو کوئی اچھائی نصیب کرتا ہے تو پھولے نہیں سماتا، اکڑ جاتا ہے، غرور کرتا ہے، فخر کرتا ہے۔ تو یہ دونوں بھی کیفیت نہیں ہونی چاہیے انسان کی، بلکہ اس سے اگر بچ سکتے ہیں تو کون؟ وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر اجر بھی ہے، مغفرت بھی ہے۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہیں، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا، تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اور جو جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو، اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو۔ اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ من کان یرید الحیات الدنیا زینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو لوگ اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا، اور پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی، تو کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرف سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ پس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا۔ سنو، اللہ کی لعنت ظالموں پر، ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے، نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا، انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا، وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوجھتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا، اور وہ سب کچھ ان سے کھویا گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے والا اور سننے والا، کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ اخبتو کا لفظ آیا ہے یہاں پر، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے اور اپنے رب کی طرف جو لوگ جھکے رہے یا اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، تو وہی لوگ پھر اصحاب الجنہ ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ایمان اور عمل صالح اور ساتھ میں عاجزی، یہ چیز ایسی ہے جو انسان کو، یعنی ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام، صحابہ کرام کی جو کوالٹیز تھیں، اور صحابہ کرام کیوں اتنا کندن بن گئے تھے سونے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، قرآن کا نزول، یہ ساری چیزیں، پھر ماحول اور ان کی خود کی نیک طبیعت، اس نے ان کو ایسا ہیرا بنا دیا تھا کہ آج بھی دنیا ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ان کی سیرتیں، ان کے جو اعمال ہے، وہ رہتی دنیا تک سب کے لیے مشعل راہ رہیں گے۔ تو اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ہم صحابہ کرام کی طرف دیکھیں کہ عاجزی کیسی تھی ان کے اندر، کتنا وہ لوگ اپنے سب نیک کام کرنے کے باوجود بھی ان کو کوئی اس پر کوئی ترہ نہیں تھا، کوئی تکبر نہیں تھا، وہ زوم میں مبتلا نہیں تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، تو انہوں نے اپنا گال زمین پر ٹیک دیا، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے کہ ان کی آنکھوں کے گرد دو نالیاں بن گئی تھیں، کالے کلر کی، کالے رنگ کی، کالی پڑ گئی تھی ان کی آنکھیں روتے روتے اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے۔ یہ ہوتی ہے عاجزی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ یہ چڑیا کتنی خوش قسمت ہے کہ آرام سے چرتی چگتی ہے اور اڑ جاتی ہے، اور ابو بکر صدیق تیرا تو حساب ہونے والا ہے، تجھ سے حساب لیا جائے گا۔ تو ایسے تھے وہ صحابہ کرام، اس قدر ان کے اندر عاجزی تھی۔ اور آج ہم صرف پانچ وقت کی نمازیں پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی چیز بن گئے، تو کسی قسم کے اس طرح کے تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا، اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔ جواب میں اس کی قوم کے سردار، جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا، بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں ارزل تھے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کی ہے، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ ہمیشہ سے ہر قوم کا یہ شیوا اور رویہ رہا ہے کہ جب بھی حق آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے، تو جو غریب طبقہ ہے وہی اسلام قبول کرتا ہے، وہی حق کو قبول کر لیتا ہے، کیونکہ ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، عاجزی ہوتی ہے۔ اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، سرداران ہوتے ہیں یا مالدار لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی عزت، ان کی مفاد پر ضرب پڑتی ہے، ان کی تکبر پر ضرب پڑتی ہے، لہٰذا وہ کبھی بھی حق کو نہیں مانتے۔ یہی سیم سچویشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آ رہی تھی کہ بڑے بڑے سرداران قریش کہتے تھے کہ یہ ان کے ساتھ ہم بیٹھے، یہ بلال، یہ خباب، یہ یاسر، ان کے ساتھ، یہ غلاموں کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوائے غریب لوگوں کے کسی نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، اور جبکہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، نہ مال کی کمی ہے، نہ اولاد کی کمی ہے، سرداریاں بھی ہمارے پاس ہے۔ تو کبھی بھی اس طرح سے کمپیئر نہ کریں، جب حق آتا ہے تو ہمیشہ اس کو وہی لوگ مانتے ہیں جن کے اندر تکبر نہیں ہوتا، اور جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں چونکہ ان کے اندر تکبر ہوتا ہے، کبھی بھی یہ حق کے آگے جھکتے نہیں ہیں، بلکہ دشمنی مول لے لیتے ہیں حق سے، نبیوں سے۔ تو اگر کسی چیز کو پرکھنا ہے تو پرکھنے کے لیے یہ نہ آپ معیار بنائیں اپنا کہ اچھا کتنے بڑے لوگوں نے اس کو قبول کیا، وہ فلاں لیڈر، وہ فلاں مالدار شخص، وہ فلاں بزنس مین، وہ فلاں حاکم، اس نے قبول کیا تو ہم قبول کریں گے، نہیں، یہ معیار نہیں ہے سچائی کا یا حق پرستی کو قبول کرنے کا، بلکہ معیار یہ ہے کہ جو حق ہے وہ واقعی میں حق ہے، چاہے اس کو قبول کرنے والے غریب لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے بھی یہی کہا کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو ہم میں سے کمتر لوگ ہیں انہوں نے تمہاری پیروی کی ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر کمتر لوگوں نے پیروی کی اس کا مطلب یہ دین صحیح نہیں ہے۔ کتنی بڑی بھول تھی ان کی۔ یہ نوح علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. انہوں نے کہا اے برادران قوم ذرا سوچو تو سہی کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا مگر تم کو وہ نظر نہ آئی تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر پر چپیک دیں. اور اے برادران قوم میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا کوئی اجر نہیں مانگتا میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور میں ان لوگوں کو دور کرنے والا بھی نہیں ہوں جنہوں نے میری بات مانی ہے وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو. یہ بات بھی قابل غور ہے کہ وہ کون سا پیمانہ ہو جس سے ناپا جائے کہ اگر وہ لوگ کہتے کہ تم حق پر نہیں ہو اگر تم حق پر ہوتے تو یہ رذیل لوگ تمہاری پیروی نہ کرتے بلکہ ہم جیسے تکبر والے لوگ تمہاری پیروی کرتے. تو نوح علیہ السلام کہہ رہے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھی پیمانہ نہیں ہے اس کو ناپنے کا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. پھر سب سے بڑی بات جو نبیوں کی ہوا کرتی تھی کہ وہ خیر خواہ ہوتے تھے اور جو بھی کام کرتے تھے بغیر کسی اجر کی طلب کے کرتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبیوں نے دعوت دی اور بدلے میں کہا ہو کہ تم اس دعوت کے بدلے میں مجھے فلاں عہدہ دے دو مجھے مال و دولت سے میرا گھر بھر دو یا تم اس کام پر چونکہ میں خود کچھ کام نہیں کرتا ہوں لہٰذا تم میرا گھر مال و دولت سے بھر دو. نہیں, یہی تو نبیوں کی خیر خواہی ہوا کرتی تھی اور یہی نبیوں کا ایک سب سے بڑا بہترین جو ان کے پاس ہتھیار تھا وہ یہ ہتھیار تھا. آپ دیکھیں جب آپ کسی سے کوئی چیز لے لیتے ہیں تو آپ اس کے آبھاری بن جاتے ہیں نا, یعنی آپ احسان مند ہو جاتے ہیں اس کے, آپ کے دل میں اس کے لیے ایک تشکر آ جاتا ہے. تو اسی لیے نبی کبھی کسی سے کوئی اجر نہیں مانگتے تھے, کوئی صلہ نہیں لیتے تھے, کوئی تحفہ نہیں لیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہی تو ایک سب سے بڑا ہتھیار تھا ان کے پاس. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتے, کوئی صلہ نہیں مانگتے. تو ایک دائی دین کا سب سے بڑا جو اس کی بڑی خوبی یہ ہوتی ہے وہ یہی کرتا ہے کہ اس کے لیے وہ کوئی صلہ یا کوئی اجر نہیں مانگتا, لوگوں سے شکریہ کا طالب نہیں ہوتا کہ تم میرا احسان مانو میں تمہارے لیے کام کر رہا ہوں, یا وہ فائدے نہیں سمیٹتا دنیا کے اس کام پر بلکہ وہ خیر خواہی کے ساتھ اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے. اور ایک قوم اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو اللہ کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں, نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں. اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی, ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا. اب آپ بتائیے کہ نبی خود کہہ رہے ہیں کہ نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں, نہ میں فرشتہ ہوں, نہ مجھ پہ کوئی خزانہ نازل ہوتا ہے. اب جب نبی ایسا کہہ رہے ہیں تو پھر ہم کیوں اپنے طور سے ولیوں کو بزرگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ نبی اور ولی اور بزرگ غیب کا علم رکھتے تھے؟ جب نبی کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم نہیں دیا بلکہ جتنا علم دینا تھا اللہ تعالیٰ کو بس اتنا ہی علم اللہ تعالیٰ دیتا تھا. غیب کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے, کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ غیب کا علم رکھتا ہے. آخر کار ان لوگوں نے کہا اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا, اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر سچے ہو. نوح علیہ السلام نے جواب دیا وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو. اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گی جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو, وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے. ام یقولون افترا قل ان افتریته فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون واوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما کانوا یفعلون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے, اب کوئی ماننے والا نہیں ہے, ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو, اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا. یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. نوح علیہ السلام کشتی بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا. اس نے کہا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا، ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، اس میں سوار کروا دو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے. وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم وہی تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين. نوح علیہ السلام نے کہا، سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ جو بسم اللہ کا لفظ آیا ہے کتنا پرانا لفظ ہے. نوح علیہ السلام بھی جب کشتی پر سوار ہوئے تھے تو انہوں نے یہی دعا پڑھی تھی اللہ کے نام کے ساتھ، اور آج بھی ہم سواری میں بیٹھتے ہیں تو بسم اللہ کے ساتھ بیٹھتے اور چڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اور ہمیں جو آج دعا سکھائی گئی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. تو کبھی بھی سواری پر سوار ہو تو اللہ کے نام کے ساتھ دعا پڑھ کر سوار ہوں، اللہ کی تکبیر بیان کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک اور دعا ہمیں ملتی ہے، اللہم فی سفرنا ھذا، جو لمبی والی دعا ہے، وہ دعا بھی ہم پڑھ سکتے ہیں یا یہ دعا بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. تو بہرحال نوح علیہ السلام بھی اس کشتی پر بسم اللہ کہہ کر سوار ہوئے تھے، اور مجریہا کا لفظ یہاں پر آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آپ جو عربی والے قرآن ہیں اس میں ڈائمنڈ کی طرح سا ایک وہ بنا ہوا ہے یہاں پر را کے نیچے، تو یہاں پر قرآن کا یہ واحد مقام ہے جہاں پر را کو ری نہیں پڑھیں گے، مجریہا نہیں پڑھیں گے بلکہ مجریہا پڑھیں گے، جس کو امالا کہتے ہیں. پھر اس کشتی کا چلنا اللہ کے حکم سے تھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی لہر آئی اور جس کی وجہ سے بیٹا ان کا پہاڑ پر کھڑا ہوا تھا. جب نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ تم بھی کشتی میں سوار ہو جاؤ کیونکہ آج کوئی اور چیز بچانے والی نہیں ہے، بیٹے نے کہا کہ میں اور اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، لیکن اسی دوران اتنی لمبی ایک لہر آئی کہ وہ اس پہاڑ کو بھی لے ڈوبی. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، آج کوئی بچانے والا نہیں، لیکن بیٹا اس میں نہیں آیا. ابھی آگے ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہے. اس نے پلٹ کر جواب دیا، میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کہا، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے. اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. حکم ہوا، اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا، اور اے آسمان رک جا. چنانچہ پانی زمین میں تھم گیا، بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی، اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم. سبحان اللہ، تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے لیے. تصور کریں ذرا کہ پوری زمین پانی سے بھر گئی تھی، کیونکہ آسمان بھی کھول دیا گیا تھا، یعنی آسمان پانی برسا رہا تھا اور زمین کے بھی سارے وہ چشمے کھول دیے گئے تھے جسے پانی ابل رہا تھا. کہا جاتا ہے علوم القرآن جو ایک سبجیکٹ ہے جو قرآن کے تعلق سے پڑھایا جاتا ہے، علوم القرآن میں کتاب میں کہا گیا ہے کہ اگر قرآن کی کوئی آیت جس کو کہا جائے کہ بیسٹ آیت ہے اپنے لٹریچر کے لحاظ سے، اپنے معنی کے لحاظ سے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا تو کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ وہ والی آیت ہے، آیت نمبر 44، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ. یہ جو الفاظ یہاں پر آئے ہیں ابلعی کے اور اقلعی کے، یہ الفاظ ایسے ہیں، ایک تو اپنے وزن پر برابر اتر رہے ہیں ماشاء اللہ، اور اس سے بہتر الفاظ کوئی ہو ہی نہیں سکتے تھے. ہم اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا بھی چاہیں تو ویسا ٹرانسلیشن کر ہی نہیں سکتے جو عربی میں اس کے معنی بنتے ہیں. کہ آسمان سے کہا گیا کہ تھم جا، رک جا، اور زمین سے کہا گیا تھا کہ پانی اپنے اندر جذب کر لے، اور اس کے لیے ایک جیسے الفاظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استعمال کیے ہیں. حکم ہوا کہ اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا. چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا. کیسے ہوا ہوگا نا، آپ دیکھیں اچانک کہ اتنا سارا پانی، اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو، آپ دیکھیں کہ بس کن کہنے کی دیر ہے اور فیکن وہ ہو جاتا ہے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پانی کا عذاب لا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ زلزلے بھیج سکتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین کو دھنسا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تیز آندھی بھیج سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو آپ بتائیے کہ قیامت نہیں آ سکتی؟ جو قیامت کے زلزلے کی بات کی گئی ہے، تو انسان کیسے انکار کرتا ہے قیامت سے، اور کیوں مذاق اڑاتا ہے کہ کس نے دیکھی قیامت، کب ہوگی، کیا ہوگی، کس کو کیا خبر، نعوذ باللہ لوگ کہتے ہیں ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. تو یہ سب کیا ہے؟ اور یہ نوح علیہ السلام کے جو ان کی قوم پر جو عذاب آیا تھا پانی کا، یہ تو ہر ہسٹری میں موجود ہے. دنیا کی کوئی ہسٹری بک اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، ہر جگہ کی، ہر ملک کی ہسٹری میں آپ کو ضرور یہ ملے گا واقعہ کہ پانی کا طوفان آیا تھا. قرآن سب سے جو پرانی یعنی ہسٹری کی جو تصدیق کرتے ہیں وہ قرآن ہے الحمدللہ. یعنی آپ کو اگر ہسٹری کو جانچنا اور پرکھنا تو آپ کو قرآن ہی کو فالو کرنا پڑے گا، قرآن ہی کو دیکھنا پڑے گا. قرآن تھم جا اور زمین سے کہا گیا کہ پانی کو اپنے اندر جذب کر لے، بہترین الفاظ ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استعمال کیے ہیں. تو اپنی بلاغت کے اعتبار سے سب سے ہائیسٹ لیول والے الفاظ ہیں. وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب حاکموں سے بڑا بہتر حاکم ہے. جواب میں ارشاد ہوا، اے نوح علیہ السلام، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا. حکم ہوا، اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف دردناک عذاب پہنچے گا. یہاں پر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں تقاضا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو نے فرمایا تھا کہ وہ میرے گھر والوں میں سے ہے، تو گھر والوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ بچا لے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے نوح علیہ السلام، تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارا بیٹا تمہارے گھر والوں میں تھا؟ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خون کے رشتے ہوں یا کتنا بھی قریبی رشتہ ہو، لیکن اگر وہ اہل ایمان نہیں ہیں تو وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہو سکتے. جیسے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی تھی اور یہ بیٹا تھا، اور باقی جو قوم اور نسل چلی ہم جانتے ہیں نوح علیہ السلام ہی سے بعد میں ساری نسلیں چلی ان کی اولاد سے، جو دوسرے ان کے بیٹے تھے، اور یہ والا بیٹا نافرمان تھا. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بری صحبت میں پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی صحبت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لایا، یا نوح علیہ السلام کا اس نے ساتھ نہیں دیا. تو آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا صحبت صالح، کہ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو بھی نیک بنا دیتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دی ہے نا کہ اچھے دوست کی مثال کیسے آپ نے فرمائی، کہ جو اچھا دوست ہوگا اس کی مثال ایک عطر فروش کی طرح ہے، کہ انسان اگر عطر فروش کے پاس جائے اور کچھ نہ بھی خریدے تو بھی اس خوشبو سے اس کا لباس اور اس کی چیزیں مہک جائیں گی. اور اسی طرح سے برے دوست کی مثال ایک لوہار کی طرح ہے، بھٹی کی طرح، کہ اگر وہ وہاں سے جا کر کچھ نہ بھی کرے تو ان کا دھواں اس کی وجہ سے اس کو تکلیف یا نقصان پہنچے گا. تو انسان کو ہمیشہ اپنی صحبت نیک لوگوں کے ساتھ رکھنی چاہیے، نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے وہ ایمان میں، عمل صالح میں آگے بڑھ سکتا ہے. نیک لوگوں کا ساتھ ہوگا تو زندگی مزید اور خوبصورت ہو جائے گی نیکیوں کے ساتھ، اور اگر برے لوگوں کی صحبت ہوگی تو انسان جن چیزوں کو پہلے وہ گناہ سمجھتا تھا، دھیرے دھیرے ان گناہوں کی جو قباحت ہے اس کے دل سے نکلتی جائے گی اور وہ خود گناہ میں انوالو ہو جائے گا. لہٰذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھے دوستوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا کرے، کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت سے انسان نیکیوں میں آگے بڑھ سکتا ہے. تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، بس صبر کرو، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی رب اس کے سوا نہیں ہے، تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ انہوں نے جواب دیا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا ہے، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ الٹا وہ آتا ہے نا، چور کوتوال کو ڈانٹے والی بات، کہ الٹا کہہ رہے ہیں کہ تمہاری کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور کیا تمہارے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ اور یہی حال آج بھی ہوتا ہے نا، آج بھی آپ کہتے ہیں کہ اچھا، یا قبروں پر جانا چھوڑ دو، قبر پرستی چھوڑ دو، کسی پیر ولی اور بابا کے پاس جانا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اولاد مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، رزق مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، لیکن لوگ کہتے کہ اچھا، آپ کے کہنے پر ہم یہ سب چھوڑ دیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ وہ الٹا ہم ہی کو غلط ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں تو یہ تو نئی بات ہے۔ بہرحال یہاں پر استغفار کا کہا گیا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، توبہ کرو، اس کی طرف پلٹو، تو تم آسمان کو برستا ہوا پاؤ گے، اور تم کو اور زیادہ مزید اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ ہمیں پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، کوئی کہتا ہے کہ جاب نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ اولاد نہیں ہے، کوئی الگ الگ پریشانی کا اپنا اپنا تذکرہ کرتے ہیں، وہ سب کو ایک ہی جواب کہتے ہیں کہ استغفار کرو، استغفار کرو۔ ان کے ساتھ جو شخص بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ ہر ایک کو ایک ہی نسخہ بتا رہے ہیں، سب کو استغفار کا کہہ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ استغفار سے بڑھ کر کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے، یعنی جو بھی پریشانی ہے اس کا علاج استغفار میں ہے، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، معافی مانگے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر آ سکتی ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں، اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے، اس سے میں بیزار ہوں، تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو، اور مجھے ذرا مہلت نہ دو، میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں، اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی، اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ یہ ہیں عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی، اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے، آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی، اور قیامت کے روز بھی۔ الا ان عادن کفروا ربهم الا بعدا لعادن قوم ہود، سنو عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے عاد، ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ۔ والى ثمود اخواهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں ہے، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹاؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ قال يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. انہوں نے کہا اے صالح اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھیں، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے، یعنی اگر دینداری سے پرہیز کیا جائے اور بتوں کو پوجا جائے اور اس طرح کے رسم و رواج کی بات کی جائے تو کہیں گے کہ عقل مند ہے، اور اگر ایک رب کی بات کی جائے تو کہیں گے کہ ہم تو تم کو عقل مند سمجھتے تھے، تم بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو. یعنی دنیا والے الٹا چلتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اگر تم لوگ دھوکہ دہی دو، باطل طریقے سے مال کماؤ اور حلال کمائی کو چھوڑ کر حرام کے راستے اپناؤ تو کہیں گے کہ عقل مند ہے، واہ انہوں نے اپنی دنیا بنا لی ہے، خوب جائیداد بنا لی. تو جب حرام کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عقل مند ہے، اور جب حلال کی طرف جاتے ہیں، نہ بینک بیلنس ہے، نہ گاڑی، نہ بنگلہ، نہ سود سے پیسے لینا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں. تو لوگ الٹا کہتے ہیں، اور آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص دیندار ہے اور وہ اپنی دینداری کی بنا پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے لون نہیں لینا چاہتا ہے، سود سے قرضہ لینا نہیں چاہتا ہے، سادہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، یا زبردستی کے بیکار کے عیش و عشرت میں پڑھنا نہیں چاہتا، تو لوگ ایسے لوگوں کو بے وقوف کہتے ہیں. تو یہ اس زمانے سے ہوتا آیا ہے، صالح علیہ السلام کے زمانے سے. صالح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو. وہ یا قومی ہادہ ناقت اللہ لکم آیتم فذروها تاکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب قریب فأقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. اور اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا تعرض نہ کرو، اور جو کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی اور نہ کچھ دیر گزرے گی کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا. مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب تین دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی. آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا. بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا، تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے کہ گویا وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے. سنو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے سمود. اور آپ کو معلوم ہوگا نا کہ یہ ایسی قوم تھی جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایسی قوم دنیا میں پیدا نہیں کی گئی. ہو سکتا ہے اپنی جسامت کے اعتبار سے بھی یہ لوگ بڑے ڈیلو ڈول کے مالک ہوں، اور ذہانت کے اعتبار سے بھی، کیونکہ ان لوگوں نے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے تھے، اور ان کے جو گھر بنائے گئے ہیں پہاڑوں کو تراش کر، یہ ایسا آرکیٹیکچر کا ایک ایسا اعلیٰ نمونہ ہے کہ آج بھی آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں اور دل و دماغ دنگ رہ جاتا ہے دیکھ کر کہ اتنا بہترین ان لوگوں نے اس میں نقش و نگاری کی تھی، اور پہاڑوں کو تراش کر اس میں محل بنائے اور دریا جاری کر دیے تھے. یعنی کیسی وہ قوم ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی، لیکن ان کا اتنا ذہین ہونا، ان کا جو تہذیب اور تمدن تھا، ان کی جو نقاشی تھی یا ان کا انجینئر ہونا کچھ کام نہیں آیا. تو کوئی بھی قوم اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہے، چاہے وہ کتنی بھی ترقی کر لے، تو ایسی قوم آباد نہیں رہ سکتی، پھر ان کے اوپر عذاب کا فیصلہ چشماں کر دیا جاتا ہے. آج بھی بہت بڑے بڑے اسکائی کریپرز دیکھ کر ہم لوگ بہت مرعوب ہو جاتے ہیں نا کہ اچھا دیکھو کیسی قوم ہے، کیسے لوگ ہیں، کتنی بڑی بڑی بلڈنگز بنا رہی ہیں، کیا شاندار شہر ہیں، روشنیوں کے شہر ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ہیں یہ سب، تو کوئی کام کے نہیں. اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے. کہا تم پر سلام ہو. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو. پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ سن کر ہنس دی. پھر ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی. وہ کہنے لگی، ہائے میری کمبختی، کہ اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھونس ہو گئی اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. فرشتوں نے کہا، اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. سبحان اللہ، فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں ہیں. سبحان اللہ، کیسے چن لیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے پورے آگے خاندان کو بھی، کہ ان کی نسلوں میں نبوت باقی رکھی. سبحان اللہ، آج بھی آخری نبی جو ہے وہ انہی کی نسل سے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی کیا خاص بات تھی ابراہیم علیہ السلام میں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے چن لیا؟ ان کا وہ جذبہ اطاعت، ان کا اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دینا. ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو چن لے، ہمارے خاندان پر رحمتیں اور برکتیں ہوں، تو پھر ہم بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خالص بن جائیں، اور وہی والی بات ہمارے لیے صادق آئے، اور ہم بھی اسی طرح سے کریں کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب بھی اس کے رب نے اس سے کہا کہ فرما بردار ہو جا، اس نے کہا کہ میں مالک کائنات کا فرما بردار ہو گیا. سبحان اللہ. پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا، تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا. حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا، اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا. آخر کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا، ابراہیم علیہ السلام، ہم اس سے باز آ جائیے، تمہارے رب کا حکم ہو چکا اور اب ان لوگوں پر عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا. اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرا گیا اور دل تنگ ہوا، اور کہنے لگا، آج بڑی مصیبت کا دن ہے. ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے. پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے. لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، بھائیو، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، کچھ اللہ کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو. کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں. قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید. قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من الليل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابہم ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب. لوط علیہ السلام نے کہا، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا. تب فرشتوں نے اس سے کہا کہ اے لوط علیہ السلام، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے مگر سوائے تیری بیوی کے، کیونکہ وہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے، ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے. صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یہ جو علیہ سے صبح بھی قریب ہے، یہ بھی جملہ اپنی بلاغت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے. فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل مندود. پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا، اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر کئی عذاب کو جمع کیا گیا، یعنی کوئی ایک عذاب نہیں آیا بلکہ کئی قسم کے عذاب آئے. زلزلہ آیا، زمین کو دھنسا دیا گیا، بلکہ بستی کو اوپر جبریل امین کے ذریعے اٹھایا گیا اور واپس تلپٹ کر دیا گیا، نیچے زمین میں دھنسا دیا گیا. ایک چیخ تھی اور پتھروں کی بارش تھی، تو کئی عذابوں کو جمع کیا گیا، کیونکہ ان کی قوم نے کام ہی ایسے کیا تھا کہ وہ کام کیا تھا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، کہ ان کی قوم اپنی خواہشات، یعنی مرد سے مرد، مرد اور عورت کا جو تعلق ہوتا ہے تو وہ اپنے تعلقات مرد مرد سے رکھتے تھے، جس کو عمل قوم لوط کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو. آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا. اور اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران کار نہیں ہوں. قالوا یا شعیب اصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. انہوں نے جواب دیا اے شعیب علیہ السلام، کہ تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو؟ بس تو ہی ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے. شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو، تم خود ہی سوچو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی ہوئی شہادت پر تھا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور برائیوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں. میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے. اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملہ میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. یہاں پر بہت ہی بہترین بات کہی گئی ہے کہ جو کہنے والا ہوتا ہے، دائی ہوتا ہے، سب سے پہلے اسی کو رکنے کے لیے کہا جا رہا ہے. کہ شعیب علیہ السلام کہنے کہ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، کہ جن باتوں سے تم کو روکتا ہوں میں خود وہ کام کروں. تو اس سے معلوم ہوا کہ دائی کو سب سے پہلے خود عمل کرنا ضروری ہے. جتنی وہ کوشش کر سکتا ہے اپنی آخری حد تک کوشش کرے کہ وہ خود باعمل ہو، تبھی اس کی دعوت کا اثر دوسروں پر ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور جو بھی اصلاح کرنا چاہتا ہوں تو یہ میری خود کی ذات پر منحصر نہیں. وما توفیقی الا باللہ، انسان کو خود اپنے اوپر زوم نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا میری وجہ سے یہ ہوا، میری وجہ سے وہ ہوا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. نہیں، بلکہ یہ لفظ کس نے استعمال کیا تھا آپ کو معلوم ہوگا، میں کا لفظ، شیطان نے، ابلیس نے. تو یہاں پر شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کام میں خود سے نہیں کرتا ہوں، بلکہ یہ ساری توفیق کس کی طرف سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہر دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح علیہ السلام، یہود یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے. واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود، دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹاؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے. انہوں نے جواب دیا اے شعیب علیہ السلام، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے. تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنگسار کر چکے ہوتے، تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو. شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو بالکل پس پشت ڈال دیا؟ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. سیم وہی سچویشن ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھ پیش آ رہی تھی. اسی لیے نبیوں کے واقعات بتائے گئے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کو تسلی ہو، آپ کا دل مضبوط ہو، آپ ثابت قدم رہیں، اور کفار مکہ کو بھی ایک طرح سے جواب ہو جائے. کیونکہ کفار مکہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نہیں بچا رہے تھے کہ وہ اللہ کا دین پیش کر رہے تھے، بلکہ وہ جانتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا خاندان بنو ہاشم ہے جس کی ایک اہمیت ہے اور اپنی ایک الگ پہچان ہے. اس بنا پر وہ اللہ کے رسول کو مارنے سے رک رہے تھے. اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا، جلدی ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ چشم برا ہوں. آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے۔ سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانی اور کھلی کھلی سند معموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستے پر نہ تھا۔ قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ کیسی بدتر جائے ورود ہے یہ جس پر کوئی پہنچے، اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی۔ کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے۔ سب کے سامنے فرعون کی ہسٹری موجود ہے۔ آج تک کوئی کتنا بھی گیا گزرا انسانوں کو یہ نہیں کہتا کہ اچھا تم فرعون کے جیسے بنو۔ یعنی فرعون ایسا ظلم کا سمبول ہے اور دنیا میں بھی اس پر لعنت کی گئی۔ لوگ اس کی تہذیب اور تمدن کو تو دیکھنے آتے ہیں لیکن اس کی تعریف کوئی نہیں کرتا، یعنی بذات خود فرعون کی تعریف کوئی نہیں کرتا۔ یہی دنیا میں اس پر لعنت کا ہونا ہے، اور آخرت میں وہ پیشوائی کرے گا اپنے لوگوں کی۔ اس سے برا پیشوا یا لیڈر کوئی ہو سکتا ہے کہ جو اپنی قوم کو بھی ساتھ میں دوزخ میں لے جائے؟ ہم تو ڈوبیں گے سنم، ساتھ میں تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو یہ والا معاملہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو آنکھیں بند کر کے اپنے لیڈر کو فالو کرتے ہیں، جن کے پاس خود کوئی علم نہیں ہوتا، اندھوں کی طرح پیروی کرتے ہیں کہ بس جو ہمارے عالم صاحب نے کہہ دیا، جو ہمارے لیڈر نے کہہ دیا، جو ہمارے پیشوا نے کہہ دیا بس۔ اگر وہ جہنم کے گڑھے میں لے جا رہے ہیں، ہم بھی آنکھیں بند کر کے پیچھے جائیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، صحیح علم بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج میجورٹی، ہم مسلمانوں کی، مسلم معاشرے کی میجورٹی جو ہے، یقین جانیے، اکثریت آنکھیں بند کر کے لوگوں کو فالو کر رہی ہیں۔ کثرت ان لوگوں کی ہے جو شرک میں، بت پرستی میں مبتلا ہے، جن کو لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی دنیا بنانے کے لیے ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ سارے جتنے یہ ولی ہیں، بابا ہیں، پیر ہیں، سارے آج کل آئے دن ہم سب جانتے پکڑے جا رہے ہیں سارے لوگ، چاہے وہ غیر مسلموں میں ہی کیوں نہ ہوں۔ سب کا سامنے آ رہا ہے کہ کیا ان کا پیچھے کیا حال اور کردار ہے، لیکن پھر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو جان بوجھ کر بے وقوف بن رہے ہیں، نادانی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو کتنا ہمیں کام کرنا ہے کہ ہم کو ایسے لوگوں کو صحیح راہ کی طرف لے کر آنا ہے، ان کو صحیح علم پہنچانا ہے تاکہ وہ لوگ راہ راست پا سکیں، ورنہ وہی فرعون والا حال ہوگا کہ فرعون خود تو جہنم میں گیا ہی اور ساتھ میں اپنے لوگوں کو بھی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنا۔ یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی، الا یہ کہ اللہ کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔ پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکاریں ماریں گے، اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے۔ رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَلَتَقُوا فِي مِلْيَةِ مِمَّا يَعْبُدُوا هَا أُولَائِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُوا آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلِ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑیے جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بس اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح ان کے باپ دادا کرتے آئے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں سے کچھ کاٹ کسر ہو۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے۔ اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان و طاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسے کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا، ورنہ جہنم کے لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے، اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين۔ اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر، در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں۔ اور صبر کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان الحسنات یذهبن السیئات، یعنی نیکیوں پر نیکیاں کرتے رہنا گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ جب نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے پچھلے گناہ آپ کے معاف کر دے ان نیکیوں کی بدولت، اور ایک اس کا معنی یہ کیا گیا کہ جب آپ کثرت سے نیکیاں کرتے رہیں گے تو خود بخود گناہ کم ہو جائیں گے، اور نیکیوں کی کثرت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کو پھر جنت کا مستحق بنا دے گا۔ اور دونوں بھی معنی صحیح ہو سکتے ہیں کہ ایک تو نیکی کرنے سے پچھلے گناہ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، اور دوسرا نیکیوں کی کثرت سے خود بخود آپ کے گناہ جب کم ہو جائیں گے تو آپ جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ تو واقعی میں نیکیاں ہم کو کرتے رہنا چاہیے۔ کہیں پر کانفرنس ہوئی تھی، وہاں پر لوگ ڈسکشن کر رہے تھے کہ کیسے معلوم ہو کہ ہماری نیکیاں قبول ہو رہی ہوں، تو جواب تو یہی آیا کہ ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے اور ایسے کوئی سورس نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم معلوم کر سکیں کہ ہماری نیکیاں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں۔ ہاں، یہ امید کی جا سکتی ہے، اسی آیت کی بنا پر کہا گیا تھا کہ یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اگر آپ کو ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق مل رہی ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہو انشاءاللہ۔ اسی لیے ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کرتے رہیے، کسی ایک نیکی پر اکتفا نہ کریے کہ اچھا بس ایک نیک کام کر لیا، ایک دفعہ قرآن پڑھ لیا، ایک دفعہ حدیث پڑھ لی تو بس کافی نہیں، مسلسل اسی کام میں رہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا آپ ہر سال ہی دورہ قرآن کرتے ہیں، ہر سال ہی قرآن پڑھتے ہیں، بور نہیں ہوتے؟ وہی بات ریپیٹ کرنا، وہی بات پڑھتے رہنا، پڑھاتے رہنا۔ بولے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے بھی کوئی بور ہو سکتا ہے؟ یہ تو جب آپ پڑھیں، جب یہ کتاب آپ کو جلا بخشتی ہے۔ دوسروں کا فائدہ تو کم، اپنی آپ کا، اپنی ذات کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے کہ انسان خود جڑا رہتا ہے، انسان خود مربوط رہتا ہے، اس کا سلسلہ تعلق جڑا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اس کے خود کا اس میں تزکیے کا سامان ہوتا ہے۔ تو کبھی اکتفا مت کریے اپنی نیکی پر، کوئی ایک نیکی پر، کوئی ایک کام پر، ایک کے بعد ایک کرتے جائیے کرتے جائیے۔ یہی انشاءاللہ اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ ہمارا پچھلا کام قابل قبول ہو رہا ہوگا اللہ کے پاس، انشاءاللہ ہم امید کر سکتے ہیں۔ تو کوئی ایک نیکی کو کافی سمجھ کر بیٹھنا چاہیے۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ ولو شاء ربک لجعل الناس امۃ واحدۃ ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذالک خلقہم وتمت کلمۃ ربک لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین۔ بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔ اسی آزادی انتخاب و اختیار کے لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں، ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی. رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کام کیے جاتے ہیں. انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں. وللہ غیب السماوات والارض والیہ یرجع الامر کلہ فاعبدہ وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ. جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے. 12 پارہ سورہ یوسف. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. الف لام را یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے. ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں, ورنہ آپ تو اس سے پہلے ان چیزوں سے ناواقف تھے, بے خبر تھے. سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں اور اس سٹوری کو, اس واقعے کو سب سے بہترین واقعہ قرار دیا گیا ہے. جیسے کہ ان لوگوں نے سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل کی ہسٹری کیا تھی اور بنی اسرائیل مصر کیوں پہنچے تھے, ان کا مصر پہنچنا کن وجوہات کی بنا پر تھا, تو اسی کا یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے کہ دراصل تم سمجھتے ہو ہمارے نبی جو ہے کہ یہ صاحب کتاب نہیں ہے اور کیا اللہ تعالیٰ ان کو خبر نہیں دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کے جواب میں جو کفار مکہ نے یا یہود نے کیا تھا, اہل کتاب نے کیا تھا, اہل کتاب کے کہنے پر مکہ والوں نے کیے تھے, اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ بنی اسرائیل کا مصر جانے کا کیا سبب بنا تھا, کہ وہ کیوں وہاں پر مصر گئے تھے. پھر کہا جا رہا ہے کہ اس قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے بار بار یہ مینشن کیا قرآن میں کہ ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر پیش کیا, حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن عربی زبان میں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کیوں بار بار کہا گیا؟ کیونکہ عرب لوگوں کو یا عرب کے رہنے والوں کو اپنی زبان پر بہت زیادہ ناز تھا اور وہ عربی جاننے کے باوجود بھی اس جیسا قرآن یا اس کی جیسی آیت کوئی ایک بنا کر نہیں لا سکے جو ان کو چیلنج دیا گیا. تو یہ معلومات عربی زبان میں یوسف علیہ السلام کی دی جا رہی ہے, حالانکہ یوسف علیہ السلام تھے تو بنی اسرائیل کے, لیکن عربی زبان میں یوسف علیہ السلام کی معلومات دی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سب ایک ہی نبی جو تھے, دراصل یہ ایک ہی سلسلے کی کڑی تھے, کوئی نبی الگ نہیں تھا, چاہے وہ کوئی الگ زبان لے کر آئے ہوں یا کوئی الگ زبان میں کتاب نازل ہوئی ہو, لیکن سب کا کام دراصل ایک ہی تھا. تو قرآن عربی میں کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں یہ عربی قرآن ہے. اگر کوئی ترجمہ ہے یا کوئی اور قرآن ہو تو وہ قرآن نہیں ہوگا. پھر اوحینا کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اوحینا کے معنی ہوتے ہیں اشارہ, وحی کے معنی ہوتے ہیں تیز یا خفیہ اشارہ. اور انزلنا کا لفظ آیا ہے کہ نیچے کی طرف کوئی چیز آ رہی ہے, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز نازل کی ہے, یعنی وزڈم ہے یا جس آپ اس کو جو بھی کچھ کہہ سکتے ہیں قرآن ہے. تو یہاں پر دراصل انہوں نے ایک تاریخی سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل کیوں پہنچے تھے مصر, تو اس تاریخی سوال کا جواب دیا گیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ہمیں تاریخ بھی بتاتا ہے. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ یوسف میں بھائیوں کے واقعات بیان ہوئے ہیں, یعنی کچھ بچپن کے حالات, کچھ نوجوانی کے حالات. تو جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں, یعنی ہمارے جو ینگ جنریشن ہیں, ہمارے نوجوان بچے ہیں مسلمانوں کے، ان کے لیے اس میں بہت زیادہ سبق ہے۔ یوسف علیہ السلام کی جو ایج بتائی گئی ہے اور اس ایج میں وہ جس طرح سے اسٹرگل کرتے ہیں، یا انہوں نے اسٹرگل کیا، یا حالات نے ان کو جس دھارے پر ڈال دیا، ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کیونکہ اللہ کی مشیت یہ تھی، دوسری بات اتنے تمام حالات سے گزرتے ہوئے انہیں اونچ نیچ آتی رہی، اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی شخصیت میں کوئی کمی نہیں آئی، سبحان اللہ۔ پھر بعض اوقات سورہ یوسف کو لیتے ہوئے ہم ذہن میں سوچتے ہیں کہ اچھا وہ کتنے بھائی تھے، 11 تھے کہ 12 تھے، کون سگے بھائی تھے، کون سوتےلے بھائی تھے، پھر انہیں بلا وجہ کی تفصیل میں ہم زیادہ پڑ جاتے ہیں۔ اصل اس سے سیکھنا کون ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا بڑا بھائی یہ نہیں وہ تھا، چھوٹا بھائی یہ نہیں وہ تھا، وہ عورت ویسی تھی، زلیخا کا نام جو آتا ہے یا زلیخا اس کو کہا جاتا ہے نام، اس نے ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا، اس سے اس کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ بہرحال تو اصل سبق کیا ہے یہ دیکھیں ہم، اصل سبق ہم کو اس سورت سے کیا ملتا ہے۔ تو یہ مصر جو گئے تھے، یہ دراصل یہودیوں کے سوال کا جواب تھا، سیریا کیوں نہیں گئے، یمن کیوں نہیں گئے، مصر کا نام لیا گیا۔ تو دیکھا جائے تو ایک بہت ہی پاورفل اسٹوری ہے، یہ اسلامک سائیکالوجی کو ہمارے سامنے شو کرتی ہے کہ کیسے کسی کی چیز کو ٹریٹ کرنا چاہیے، یا کس طرح سے انسان کے ساتھ جب حالات پیش آتے ہیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ یہاں پر قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انالائز کیا ہے کیریکٹرز کو، الگ الگ لوگوں کو، الگ الگ لوگوں کی پرسنالٹی، ان کا اخلاق، ان کا رویہ، ان کا کردار بتایا ہے کہ سب کا ذہن مزاج الگ الگ ہوتا ہے۔ ایک ہی والد کی اولاد ہیں، نبی کی اولاد ہیں، لیکن سب کی سوچ، سب کا رویہ ڈفرینٹ ہے، ڈفرینٹ کردار ہے۔ پھر ان کا جو اپنے والد کو احترام کے ساتھ مخاطب کرنا ہے یوسف علیہ السلام کا، یہ بات بھی بہت زیادہ قابل غور ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم تم کو سب سے قصوں میں سے سب سے بہترین قصہ سناتے ہیں، اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ آپ اس کی تفصیل سے واقف نہیں تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو سارے ناولز ہیں، کارٹون ہیں، یا ویڈیو گیمز ہیں، موویز ہیں، ڈرامے ہیں، سیریل ہیں، کچھ بھی آپ چیز لے لیں، ساری چیزیں ایک طرف اور قرآن ایک طرف۔ قرآن یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اگر قصہ سنا بھی رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، کوئی اسٹوری سنا بھی رہے ہیں، تو یہاں پر دراصل اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ انٹرٹینمنٹ، یعنی یہ ایک ایسی آپ کو کہانی سنائی جا رہی ہے، ایک ایسا قصہ سنایا جا رہا ہے جو سب سے بیسٹ ہے، ہر جو بھی تمہارے نزدیک ہو سکتا ہے کوئی بیسٹ چیز، تو اس میں سب سے بیسٹ یہ ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ بچے کس طرح سے گرویدہ ہوتے ہیں نا ایکشن موویز کے، یا گیمز کے، یا کسی اور چیز کے، جتنے بھی آج گیجٹ ہیں ہمارے پاس۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بچوں کو اٹریکٹ کرنا ہو تو آپ کو ان کو ویسی ہی چیز لا کر دینی پڑے گی جیسی ان کو پسند ہے، لیکن اس کو آپ، اس کا ویو چینج کر دیجیے۔ یعنی ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ بچوں سے کہیں کہ اچھا یہ نہ دیکھو، وہ نہ دیکھو، ہم بند کر دیتے ہیں نا کہ اچھا سب بند، لیکن آپ بتائیے کہ اگر آپ روکتے ہیں تو بچے کوئی چور دروازہ تلاش کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، ان کو سمجھائیے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، آپ ورنہ اس سے اچھی چیز ان کو لا کر دیجیے، کیونکہ کوئی نہ کوئی اس کا بدل ہونا چاہیے اگر آپ نے کوئی ایک چیز ان کے ہاتھ سے چھین لی۔ ضروری ہے کہ آپ اس کا کوئی نعم البدل ان کو لا کر دیں، تاکہ ان کا وقت بھی تو کہیں گزرے نا۔ تو یہاں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے قصص میں سے احسن القصص تمہیں بیان کیا ہے، اور اتنے بہترین پیرائے میں بیان کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم بھی بچوں کو پھر کچھ ایسی اس کی چیز دیں اس کا بدل، کہ اگر ہم چاہتے کہ بچے کارٹون سے، موویز سے بچیں، تو پھر ان کے پاس اس کا کوئی توڑ ہونا چاہیے، کوئی اس سے بہتر چیز ہونی چاہیے جس کو دیکھ کر وہ خود بھی پھر اپنا وقت گزار سکیں، اچھے کاموں میں، اچھی مصروفیت میں وہ لوگ ان کا وقت گزرے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ سب قصص میں سے سب سے بہترین قصہ تمہیں سنایا جا رہا ہے۔ اس قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکب والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں ان کے والد نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسے تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا، اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر کر چکا ہے، تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ تو یہاں پر بتا دیا گیا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا. اور یہاں پر یوسف علیہ السلام کا جو انداز ہے کہ یا ابتی، کہ اے ابا جان میں نے دیکھا. اور یہاں پر یوسف علیہ السلام کے والد ان کو منع کر رہے ہیں کہ اپنا یہ خواب دوسروں کو، بھائیوں کو نہ سنانا. کیوں یہ لفظ استعمال کیا انہوں نے اور کیوں منع کیا؟ آپ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان احتیاط کرے، انسان اپنے بچوں سے واقف ہوتا ہے، کہ یعقوب علیہ السلام واقف تھے اپنے بچوں کے رویے سے. اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، یوسف علیہ السلام سے، کہ اپنا یہ خواب نہ سنانا. بعض اوقات ہم لوگ ایکسائٹمنٹ میں کوئی خوشی کی خبر ہوتی ہے، بے دھڑک کسی کو بھی سنا دیتے ہیں. لیکن انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر 10 اس کے خیر خواہ ہیں تو 5 حاسد بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ اس لیے یعنی ہم کیئرفل رہیں، ہر چیز یا ہر خبر فوراً اچانک ہر ایک کو سامنے نہ سنا دیں. اور سنائے بھی تو ہر خوشی کی خبر پوری طرح سے نہ سنا دیں، بلکہ کچھ چھوٹی سی بات پہلے بتائیں اس کے بعد، کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگ نظر بھی لگا دیتے ہیں کچھ بھی خبر سن کر. تو لہٰذا اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم یعقوب علیہ السلام نے جس طرح سے اپنے بیٹے کو منع کیا تھا کہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ہم بھی اس سے کچھ سیکھیں. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیۃ للسائلین، حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں. چلو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو، تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے. یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا. اس پر ان میں سے ایک بولا، یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا. اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے والد سے کہا، ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں. کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں. یہاں پر انہوں نے قائل کیا اپنے والد کو، اور ان کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ ان کا ایک بھائی ان کے والد کے نزدیک زیادہ پسندیدہ اور محبوب تھا. اب دیکھیں اصل میں یہاں ہونا تو کیا چاہیے تھا کہ بھائی کیا کرتے، کہ اپنے بارے میں سوچتے کہ کیوں ہمارے والد کو یوسف سے زیادہ محبت ہے. اور ہوتا ہے نا، اولاد میں کچھ اولاد ایسی ہوتی ہے جو بہت زیادہ فرما بردار ہوتی ہے، بہت نیک ہوتی ہے. اب دیکھیں اولاد، انسان کو تو اپنی سبھی اولاد سے محبت ہوتی ہے، لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو آگے بڑھ چڑھ کر آپ کا خیال رکھتے ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں. آپ کے بولنے سے پہلے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا والدین کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو ایسے بچوں کے لیے دعا نکلے گی یا نہیں نکلے گی کہ جو اپنے والدین کا اتنا خیال رکھتے ہوں، ان سے عاجزی سے پیش آتے ہوں، ان کا ادب اور احترام کرتے ہوں؟ تو ظاہر سی بات ہے جو بچے ادب اور احترام کریں گے ان سے زیادہ محبت ہوگی، یا ان کی زیادہ رسپیکٹ والدین کے بھی دل میں ہوگی، قدر ہوگی زیادہ. تو بنسبت یہ کہ ان کے بھائی یہ سوچتے کہ کیوں ہمارے والد یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں، انہوں نے الٹا اس کا کچھ اور مطلب سوچا اور کسی اور طریقے سے اس کو سالو کرنا چاہا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اچھا نبی کے بیٹے تھے اور اس کے باوجود بھی ان کا حسد اتنا بڑھا کہ انہوں نے قتل تک کا سوچ لیا. تو آپ دیکھیں کہ نبی کی اولاد ہونا یہ معنی نہیں رکھتا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کی اولاد بھی سیم ایز اٹ از ویسی ہی ہوگی. اور پھر کبھی بھی کسی کے بھی بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے جلدی نہ کریں ہم لوگ. ہم بعض اوقات بہت جلدی کرتے ہیں فیصلہ کرنے میں. ہم ضرور یہ سوچیں کہ جو شخص آج اچھا ہے وہ کل برا بھی بن سکتا ہے، اور جو شخص آج برا ہے وہ کل اچھا بھی بن سکتا ہے. یعنی کسی کو پوری طرح سے ہی ہم اپنی بلیک لسٹ میں شامل نہ کر دیں، اور کسی کو پوری طرح سے ہی ہم اچھا نہ بنا دیں. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کردار ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، تو ابھی تو ہم کو بظاہر ایسے لگے گا کہ اف کیسے لوگ تھے یہ، اپنے بھائی کو قتل کرنے چلے تھے. اپنے والد کے تعلق سے ان کو بدگمانی تھی کہ ہمارے والد ناانصافی کرتے ہیں اور یوسف کو زیادہ چاہتے ہیں. لیکن آگے چل کر یہی بھائی معافی مانگنے لگے اور سچے اور اچھے بن گئے. تو کسی کے بھی بارے میں فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں. دوسری اہم بات انہوں نے کہا کہ ابھی تو کر لو یہ گناہ اور بعد میں نیک بن جانا. یہ جو سوچ ہے یہ انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی. کیا آج مسلمانوں میں بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اچھا ابھی کر لو انجوائے، جو کچھ کرنا ہے بعد میں عبادت کر لیں گے؟ بالکل پائی جاتی ہے نا، اور اسی بنا پر ہمارے یہاں پر نیکی کا تصور ہی پایا جاتا ہے کہ نیکی نوجوانی کی عمر میں کی ہی نہیں جاتی ہمارے یہاں. یعنی لوگ حیران ہوتے ہیں، ہنسی اڑاتے ہیں، مذاق بنا لیتے ہیں اگر کوئی نوجوان شخص یا نوجوان بچے دین کی طرف راغب ہوں یا دین پر عمل کر رہے ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں پر سوچ یہ بنا دی گئی ہے کہ نیکی کا تعلق صرف بڑھاپے سے ہے، یہ تو زندگی انجوائے کرنے کے لیے دی گئی ہے، لہٰذا خوب انجوائے کرو. بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ ابھی خوب انجوائے کر لو، بعد میں بڑھاپے میں دیکھ لیں گے. آج گناہ کر لو، ایک حج کر لیں گے اور ختم، گناہ معاف. تو یہ سوچ کر گناہ کرنا کہ بعد میں نیکی کر لیں گے یا بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے کہ آپ نے کس نیت اور کس سوچ سے کیا تھا کوئی غلط کام. اس صورت میں پھر اس کا یعنی اس کی سزا یا اس کا وبال بھی اسی طرح سے آئے گا. تو بہرحال کہ گناہ آج اور نیکی کل، یہ اچھی سوچ نہیں ہے. اب اویت رہو کا لفظ یہاں پر آیا تھا، تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں. ترہا کسی چیز کو پھینک دینا، اچھال دینا، ڈال دینا. انہوں نے کیا سوچا کہ جیسے آپ بوٹل کا ڈھکن کھولتے ہیں اور آپ کو بوٹل بھی پھینکنا ہے، تو پہلے جیسے ہی آپ بوٹل کا ڈھکن کھولتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ بوٹل بھی پھینکے گی اب، تو لہٰذا آپ بوٹل کا ڈھکن پھینک دیتے ہیں، اچھال دیتے ہیں. تو اسی کے لیے طرح کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح قال یقول قائل، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قائل کرنا چاہا، یعنی ایسا نہیں ہو کہ سب تیار ہو گئے تھے کہ چلو ٹھیک ہے کر ہی لیتے ہیں، بلکہ پہلے انہوں نے قائل کیا سب ایک دوسرے کو. تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ گناہ کے لیے پہلے قائل کرنا پڑتا ہے. جب سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں اور جب سب قائل ہو جاتے ہیں تب وہ کام ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ پیچھے ہم نے پڑھ دیں کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص آفر کر بھی رہا ہوتا ہے لیکن دوسرے لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے پھر وہ گناہ یا برائی ہونے سے بچ جائے، لیکن اگر سارے لوگ ایگری کر جاتے ہیں تو وہ گناہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر قال قائل، کہ پھر ایک قائل کرنے والے نے کہا کہ نہیں قتل نہ کرو. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک شخص کے کہنے سے کیا ہوا کہ وہ قتل ہونے سے بچ گئے. تو بعض اوقات میجورٹی کچھ اور زیادہ بڑی برائی کرنا چاہتی ہے، اور کسی ایک شخص کے کہنے پر ہو سکتا ہے وہ بڑی برائی سے بچ جائیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجبوری میں ہم کسی ٹیم میں شامل ہو گئے ہیں، اور بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ اچھا کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، لیکن کم از کم ہم اپنی آواز ضرور اٹھائیں، ہم کہیں کہ نہیں یہ فیصلہ درست نہیں ہے، ایسے نہیں، ایسے بھی کیا جا سکتا ہے. اور ہو سکتا ہے آپ کی اس ایک بات سے سامنے والا، اس کے دل میں کھٹک ضرور پیدا ہوگی کہ اچھا یہ ہم نے اچانک جو فیصلہ کیا ہے، یا کسی کو خط نکالنا ہے یہاں سے، کسی کو ڈسمس کرنا ہے، کسی کو ہٹانا ہے. تو آپ کے ایک اکیلے کہنے سے ہو سکتا ہے کہ وہ اسے غور و فکر کرے، یا کم از کم اس کا ضمیر اس کو کچوکے لگائے. یہ نہ سوچے کہ اگر میجورٹی اگر برائی کی طرف جا رہی ہے، میجورٹی نے ایک فیصلہ کر لیا تو ہم بھی ضرور وہی کہیں جبکہ ہم قائل نہ بھی ہوں. تو یہ ایک کوئی بھائی تھا جس نے کہا کہ نہیں، اس قائل کرنے والے نے قائل کیا کہ نہ، لا تقتلو، قتل نہ کرو یوسف کو. وألقوه فی غیابات الجب، بلکہ اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو. غیابات یہ مبالغے کا صیغہ ہے، کہ ایسی جگہ ڈال دو جو کسی کو دکھائی نہ دے، اور جب کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو جب ایسی کچی اینٹوں کا کنواں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں ہوتا ہے نا کہ کچی اینٹیں لگی ہوتی ہیں، باقاعدہ اس کی منڈیر بنی ہوئی نہیں ہوتی ہے، جو سرکل ہوتا ہے اس کا راؤنڈ ہوتا ہے، اور بیر بھی کہا جاتا ہے نا، بیر معونہ، بیر بھی کنویں کو کہتے ہیں. تو بیر ایسے کنویں کو کہا جاتا ہے جو باقاعدہ بنایا ہوا ہو، یعنی باقاعدہ جس کو مینٹین کیا گیا ہو، اس کی باقاعدہ منڈیر بنی ہو، راؤنڈ سرکل جو ہے ہوتا ہے وہ بنایا گیا ہو، اور بکیٹ ڈالنے کے لیے اندر اس کا وہ سامان بھی وہاں موجود ہو. تو دو لفظ ملتے ہیں ہم کو کنویں کے تعلق سے، بیر اور جب. تو یہاں پر جب کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ کوئی کچا کنواں جو سب کی نظر میں نہ ہو، ہر کوئی وہاں پر جاتا آتا نہ ہو. بہرحال انہوں نے اپنے والد کو قائل کرنا چاہا، اور پھر کس انداز سے بات کی اپنے والد سے کہ آپ تو بھیجتے ہی نہیں اور آپ کو ہم پر اعتبار ہی نہیں ہے. ایک اور لفظ یہاں پر آیا ہے، مالک لا تامنا، اس کو تامنا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور تامنا، یعنی بہت جلدی جو ہے صرف آپ پیش نہیں کہیں گے نون کو، پہلے والے نون کو، بلکہ صرف آپ اپنے ہونٹ گول کریں گے تامنا اس طرح سے. اور آپ اپنے قرآن میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈائمنڈ سے بنا ہوا ہے، یا ہو سکتا ہے کچھ اور نشان وہاں لگا ہو. تو یہ بھی حفظ اور دو قسم کی جو تلاوت ہوتی ہے اس میں دو الگ الگ انداز سے اس کو پڑھا جاتا ہے. تو بہرحال ایک اور لفظ آیا ہے یلتقط ہو. لقیت کہا جاتا ہے بچے کو. لقطہ کوئی ایسی چیز, بخاری میں اگر آپ بخاری کی کتاب کھولیں گے تو وہاں پر ایک باب ہی آپ کو ملے گا یہ نام سے, لقطے کے نام سے. التقطہ ہو کسی چیز کو پکڑ لینا, لے لینا. اندھے کنویں میں ڈال دو, کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا. تو ایسا بچہ, لقطہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, یا پھر یلتقط ہو ایسا بچہ جو گم ہو گیا ہو, تو اس کو ڈال دو کنویں میں, جیسے کہ ایسے لگے گا جیسے کہ گم ہو گیا ہے بچے, کہ ان پر الزام بھی نہ آئے اور لوگ کچھ اور سمجھیں. جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے الحکمت, کہ حکمت یہ ہے لعبدہ المومن اینما وجد التقطع, کہ حکمت کہیں سے بھی ملے مومن کو کیا کرنا چاہیے, اسے لے لینا چاہیے. تو وہاں پر بھی جو لفظ آیا ہے التقطع کا لفظ آیا ہے. تو التقطع کوئی چیز لے لینا, اٹھا لینا, پا لینا. تو لوسٹ چائلڈ سمجھ کر کوئی بھی آتا جاتا قافلہ اس کو اٹھا لے یا انہیں لے لے, کسی چیز کو پکڑ لینا یا لے لینا. ان کے والد کی معاملہ فہمی ہم کو یہاں پر نظر آتی ہے یعقوب علیہ السلام کی, کہ انہوں نے, ان کو اندازہ تھا کہ ان کے بھائی ان کے خلاف کچھ نہ کچھ پلان بنائیں گے, یعنی اس حد تک بھی وہ جا سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام کی حکمت, ان کا صبر, ان کی برداشت, کہ وہ اپنے بچوں کو سرزنش یا ڈانٹتے نہیں ہیں بلکہ حکمت ہی اور محبت ہی سے سمجھاتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات انسان جانتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں کہ اگر وہ ڈانٹیں گے یا کچھ زیادہ ایکشن لیں گے تو بچے اور زیادہ برائی میں مبتلا ہو جائیں گے. تو والدین کو اس طرح سے خیر خواہ ہونا چاہیے کہ آخر وقت تک امید نہ چھوڑے اپنے بچوں سے. بعض اوقات ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم بالکل, اگر بچے ذرا سے بھی غلطی کر جائیں تو ہم ان سے بالکل امید کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کبھی کوئی اچھا کام کر ہی نہیں سکتے, اور بگڑ گئے تو کہتے کہ اچھا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو, یہ تو سدھر نہیں سکتے. تو ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کے اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. ان کو اپنے بچوں کے بارے میں معلوم تھا کہ یہ حاسد بھی ہیں, اسی لیے خواب سنانے سے منع کیا. ان کو معلوم تھا کہ اگر میں اکیلا بھیجتا ہوں یوسف کو ان کے ساتھ تو یہ اس کے خلاف کوئی نہ کوئی پلان بنائیں گے, کوئی نقصان پہنچائیں گے, اسی لیے وہ بھیجتے نہیں تھے اکیلے ان کے ساتھ. لیکن ان کے بچوں نے زبان میں ان سے دسترس حاصل کر لی اور ان کو قائل کر لیا. تو بہرحال آخر انہوں نے قائل کر لیا یعقوب علیہ السلام کو. تو والد نے کہا تمہارا لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو. انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو لفظ ہے بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک جتھا ہیں. نحن اسبہ, یہ نان و اسبا کہنا کس بات کی علامت ہے ذرا بتائیں گے آپ لوگ؟ نہیں, خاص طور سے ابھی یہاں پر نہیں, یہاں پر جس معنوں میں استعمال ہو رہا ہے, جی ہاں, تکبر, اپنے جتھے پر ناز ہونا, گروپزم, کسی کو وارن کرنا یا اپنے جتھے کے بارے میں بتا کر اس کو دھمکی دینا. تو نان و اسبا, ہم تو ایک بڑا جتھا ہیں. ان کو اپنے جتھے پر بڑا ناز تھا. آج بھی بہت سارے لوگ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بیک پر کوئی بڑے لوگ موجود ہیں اور وہ جو چاہیں کر گزرتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے کہ اچھا ہم تو نحن اسبا ہیں. اللہ کے سامنے کوئی اسبا یا کوئی جتھا کام آ سکتا ہے بھلا؟ اور بعض اوقات اسی طرح سے ہم گروپ بندی شروع کر دیتے ہیں نا, کہ چاہے وہ گروپ میں ہو یا آپس میں بہن بھائی میں ہو, اگر میجورٹی ایک طرف ہو جاتی ہے تو سامنے والوں کو دبایا جاتا ہے, وہ بہن بھائی ہی کیوں نہ ہو بھلے ہی. تو یہ کرنا مناسب نہیں ہے, درست نہیں. آپ دیکھیں کہ کوئی یعقوب علیہ السلام کے بھائیوں کے اس کردار کو یہاں پسند کرے گا؟ آپ اور میں پسند کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو یہ چیز مناسب نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک اکیلا بھائی ہے اور ساری بہنیں مل کر اس کے خلاف ہو جاتی ہیں, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بھائی بہنیں ایک طرف ہو جاتے ہیں اور ایک دو کو بالکل الگ کر دیتے ہیں, ڈال دیتے ہیں ان کے خلاف, یا کچھ نہ کچھ پلاننگ کرتے رہتے ہیں, ایک بدگمانی پیدا کر لیتے ہیں. اور ٹیم ورک میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ایک بڑا گروپ اپنا الگ بنا لیا, ایک گروپ کو بالکل اپنا مخالف گروپ بنا لیا, اور پھر اپنی میجورٹی پر ناز کی ہم تو زیادہ لوگ جو ہے اچھے اس پر ہیں, یعنی ہم زیادہ لوگ ہیں ایک طرف, لہذا سامنے والے کو ہم ضرور دبائیں گے. تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں, تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا, یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں. شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا ابا جان, ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے, اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ اب جو والد نے ایک اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ کہیں سے بھیڑیا نہ کھا لے، تو انہوں نے وہی بات آ کر کہی اپنے والد سے، اور وہ یوسف علیہ السلام کے قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے والد نے کہا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اچھا صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ صبر اور یہ انداز یعقوب علیہ السلام کا۔ یوسف علیہ السلام سے تو ہم بہت کچھ سیکھتے ہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے نبی ہی نبی ماشاءاللہ پیدا کیے، کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ سبحان اللہ، نبوت چلتی ہی آ رہی ہے، چلتی ہی آ رہی ہے، کتنا بڑا آنر ہے نا یہ۔ لیکن ہم دیکھتے کہ نام یعقوب علیہ السلام کا اتنا مشہور نہیں ہے، لیکن جو ان کی صفات، جو ان کی کوالٹیز ہیں، اس سے اتنا کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ اگر صرف یہ سورہ یوسف ہی کو ہم لے لیں نا، اور ہم اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کریں کہ ایک فادر یعنی جو والدین ہوتے ہیں ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور جو اولاد ہوتی ہے جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس پر ہم ایک پوری ہسٹری بیان کر سکتے ہیں، اور ایک کئی گھنٹے ہم کو لگ سکتے ہیں، اور اسی صرف سورہ یوسف سے ہم بہت ساری باتیں سیکھ سکتے ہیں اگر اس کے ہر لفظ پر ہم غور کریں تو۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بچے کو اپنے بڑے بیٹے کے پاس چھوٹے بیٹے کو دیا، یا چھوٹے بچے کو دیا، اب وہ بڑے بیٹے نے یا بڑی بیٹی نے چھوٹے بچے کو کچھ نقصان پہنچا دیا، غلطی سے سمجھیں، اس کے ہاتھ سے بچہ چھوٹ گیا، یا بچے نے آنکھ میں کچھ چیز ڈال لی، یا بچے نے کوئی تیز چیز کھا لی اور بڑے بچے کی گود میں تھا وہ، آپ بتائیں سب سے پہلا کام کیا کریں گے ہم؟ بڑے بچے کا بیچارے کا حشر نشر کر دیں گے نا، کہ تمہیں تو سنبھالنا نہیں آتا ہے، تم تو ایسے ہو، تم تو کبھی ٹھیک سے لے نہیں سکتے، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہم بچوں کو سنا دیں گے۔ آپ دیکھیں حالانکہ وہی بڑے بچے چھوٹے بچوں کو کتنا سنبھالتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بات برداشت نہیں ہوتی۔ اور آپ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام کو ان کے بڑے بیٹے آ کر سنا رہے ہیں، جو ان کا چہیتا بیٹا ہے، کہ اسے بھیڑیا کھا گیا، اور وہ جانتے ہیں کہ ایسے نہیں ہو سکتا، انہوں نے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ پلاننگ کی ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ ان کا صبر دیکھیں، کہتے ہیں کہ قال بل سولت، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے اس کام کو آسان بنا دی، کہ جو تم چاہتے تھے وہی کچھ ہو گیا۔ لیکن چونکہ یعقوب علیہ السلام نبی تھے ماشاءاللہ، اور یوسف علیہ السلام اپنا خواب ان کو سنا چکے تھے، لہٰذا ان کو امید تھی کہ ایسے ہو نہیں سکتا، کیونکہ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور نبی کو اللہ تعالیٰ جو ایک حکمت، ایک جو چھٹی حس جو ہوتی ہے، ان کا جو فہم ہوتا ہے، درایت جو ان کی ہوتی ہے، وہ کوئی کہیں اور پہنچی ہوئی ہوتی ہے ایک عام انسانوں سے ہٹ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایک فہم و فراست دی تھی، اس کی بنا پر وہ سمجھ گئے کہ یوسف علیہ السلام کو مارا تو نہیں گیا بہرحال، کیونکہ انہوں نے جو خواب دیکھا تھا وہ تو ہو کر رہے گا پورا۔ تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ سب کچھ یہ لوگ ایک گھڑی گھڑائی بات آ کر سنا رہے ہیں، کچھ پلاننگ ہے جو انہوں نے پہلے سے کر رکھی تھی اور وہ آ کر سنا رہے ہیں۔ اور یہی جملہ آپ دیکھیں کہ صبر، خوبصورت صبر، بھلا خوبصورت صبر کیا ہو سکتا ہے؟ ہم تو سوچتے ہی رہ جاتے ہیں لیکن ہمارے اندر وہ کوالٹیز پیدا نہیں ہوتی، ہم سوچتے ہیں کہ اچھا وہ خوبصورت صبر ہمارے اندر بھی آئے، لیکن یہ صرف کہنے کہنے سے نہیں آ جائے گا، آپ کو پریکٹیکلی اس وقت کرنا ہوگا۔ کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ پر کسی نے الزام لگایا، یا آپ کو کسی نے دھمکی دی، یا آپ کے ساتھ کسی نے بدتمیزی، اور اس وقت آپ صبر کریں، اس وقت آپ سامنے والے سے کچھ نہ کہیں، بلکہ الٹا اس کی خیر خواہی ہی کریں۔ یہی صبر ہے، خوبصورت صبر، کہ اس وقت جب آپ کے ساتھ برائی کی جا رہی ہو اس وقت خاموش ہو جانا، اس وقت درگزر سے کام لے لینا۔ بھلا صبر میں خوبصورتی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیں، صبر کیا کوئی ایسی ڈیکوریٹ کرنے کی چیز ہے؟ کوئی سالڈ چیز ہے صبر جس کو ہم خوبصورت سجائیں یا خوبصورتی سے اس کو اور مزید نکھاریں؟ نہیں نا، بلکہ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ انسان کے دل کے اندر کی کیفیت ہوتی ہے، یہ اس کا رویہ، اس کا عمل، اس کا ایکشن ہوتا ہے۔ اور یہی بات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی جس وقت ان پر الزام لگا تھا واقعہ عفق میں، اور وہ کہتی کہ اس وقت مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام نہیں یاد آ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ میں وہی بات کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، کہ فصبر جمیل واللہ المستعان، کہ بس صبر ہی بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے اس معاملے میں۔ جی ہم تو شکوہ پہلے کر لیتے ہیں، واقعی میں صحیح بات ہے، صبر بعد میں کریں گے. پہلے خوب رو لیا پیٹ لیا, خوب باتیں سنا دی, خوب جو کچھ کہنا تھا کر لیا, پھر کہتے کہ ہاں کیا کریں, صبر تو آ ہی گیا, صبر تو کرنا ہی پڑتا ہے. تو صبر تو عند صدمۃ الاولیٰ, کہ جب آپ کو صدمہ پہنچے اسی وقت, اس کے اول وقت میں آپ کو صبر کرنا ہے, وہی اصل صبر ہوتا ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا اتنا آسانی سے انہوں نے وہ معاملہ ہینڈل کیا. یعقوب علیہ السلام نے نہ بیٹے کو گھر سے باہر نکالا, نہ جائیداد سے آگ کیا, نہ نافرمان کہا, کچھ بھی نہیں. اور آپ دیکھیں ان کی یہی چیز پھر آخر میں کتنا کام آئی, کہ ان کے یہی بچے پھر کیا ہوئے, تائب ہو گئے. تو انسان کتنا بھی بڑا گناہ کر لے, وہ یہ نہ سوچے کہ اب یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے. ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا. سقے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا, مبارک ہو, یہاں تو ایک لڑکا ہے. ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا, حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھا. یعنی دراصل یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے انتظامات تھے ایک طرح سے, کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک دیہات سے اٹھا کر, کیونکہ کنعان کے رہنے والے تھے یہ لوگ, اور کنعان ایک دیہی علاقہ تھا, یعنی وہ ایسے کوئی میٹروپولیٹن سٹی نہیں تھا جیسے آج ہمارے بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں, یا جس کو ہم مرکز کہتے ہیں, صدر کہا جاتا ہے, یہ کیپٹل کہا جاتا ہے. لیکن جو شہر میں رہنے والے ہیں, یہ جو کیپٹل میں رہنے والے ہیں, کسی بھی ملک کا جو کیپٹل ہوتا ہے وہاں کی بات ایک بالکل ہی الگ ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے جو بہت زیادہ ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں رہنے والوں کی بات الگ ہے, اور جو ترقی پذیر ملک ہے وہ اس میں رہنے والوں کی بات الگ ہے. ایک شہر میں رہنے والوں کا اٹھنا بیٹھنا رویہ الگ ہوتا ہے, اور ایک دیہات میں رہنے والوں کا الگ ہوتا ہے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کوئی بڑی جگہ لے آئے تاکہ وہ وہاں کے طور طریقے رہن سہن سیکھ لے, کیونکہ ان کو یہ دعوت اور تبلیغ کا کام دراصل وہیں کرنا تھا, اپنی قوم کی بجائے کسی دوسری قوم میں, کسی دوسرے ملک میں کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے. اور یہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ قال یا بشرا حاضہ غلام, خوشخبری ہے یہ تو ایک لڑکا ہے. آخرکار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا, اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے. مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح رکھنا, بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو, یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی, اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. ولنعلمہ من تأویل الاحادیث, اب یہی وہ خوبی تھی کہ آپ یوسف علیہ السلام خاص طور سے خوابوں کی تعبیر جانتے تھے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ دیا تھا, اور اس کے بعد وسیع معنی کیے گئے ہیں, صرف خوابوں کی تعبیر ہی نہیں ہے بلکہ حکمت, معاملہ فہمی, کیسے کوئی کام کو آگے انجام دیا جائے, تو وہ ساری چیزیں, وہ فہم و فراست, وہ حکمت, وہ سب کچھ یوسف علیہ السلام میں ماشاءاللہ موجود تھا. اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا, اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی, اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آ جا. یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ, میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں, ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. ایسا ہوا تھا کہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں, در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے, اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیض کھینچ کر پھاڑ دیا. دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے, اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے. یوسف علیہ السلام نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی, اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف علیہ السلام کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا, اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا. جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں, واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ یوسف، اس معاملے میں درگزر کر، اور اے عورت، تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔ اب اس پر بہت سارے لوگ کچھ اور گہرائی سے سوچتے ہیں اور اس پر ڈسکس کرتے ہیں کہ اچھا، وہ عورت جب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو گھر لایا تھا تو وہ تو بچے تھے، تو وہ تو یوسف علیہ السلام چھوٹے ہوں گے، اور پھر اور اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ اب دیکھیں، ہمیں سب یہ سب نہیں سوچنا ہے، اصل ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت کا جو ماحول تھا، کیونکہ وہ کوئی دیہاتی علاقہ نہیں تھا، وہ ایک بہت بڑا شہر تھا، اور یہ ایک پولیٹیشین کے گھر میں آئے تھے یوسف علیہ السلام، اور یہاں رکھنے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کو دراصل یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو تیار کیا جا سکے کہ وہ جانے کہ پولیٹکس میں کیا کیا ہو سکتا ہے۔ ایک جو امیر ہے، جو خزانے کا مالک ہے، یا ایک لیڈر ہے، یا گورنر ہے، تو کس طرح سے اسے کام انجام دینے ہوتے ہیں، اور یہی چیز بتانے کے لیے تاکہ یوسف علیہ السلام یہ ساری باتیں سیکھ جائیں، تو ایک ایسے بڑے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو لا کر ٹھہرایا تاکہ وہ یہ سب سیکھ سکیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے ماحول کا آپ اندازہ لگائیے کہ کیسا ماحول ہوگا، اور وہ سچویشن آپ سوچیں، اور قرآن کریم کا آپ انداز دیکھیں، کتنا بہترین انداز ہے کہ ایک ایسا واقعہ، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن قصص کہا ہے، سب سے بہترین قصہ، کہانیوں میں سے سب سے بہترین کہانی، قصوں میں سے سب سے بہترین قصہ، اور کسی قصے کو بیان کرنے کا جو طریقہ کار ہو سکتا ہے وہ ہم کو یہاں بتا دیا گیا ہے کہ اس میں نہ کچھ جھوٹ شامل ہو، نہ اس میں کچھ ایسا الفاظ کا ہیر پھیر ہو کہ جس کی وجہ سے ہم کچھ جھوٹ سچ بھی شامل کر لیں، نہیں، بلکہ سب حقیقت اور سچ ہو، اور پھر اس میں سسپنس تو ہو، انٹرٹینمنٹ بھی ہو، لیکن اس میں بے حیائی نہ ہو۔ اب دیکھیں کہ ایک اتنی بڑی بات کو کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کر دیا گیا، سبحان اللہ، کہ بات بھی پیش کر دی گئی، بات بھی واضح ہو گئی، اور کوئی ہم کو یہاں پر کوئی فحش بات نظر بھی نہیں آتی، سبحان اللہ، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ آپ دیکھیں، اب سب سے بڑی بات یہاں پر آپ دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ یوسف علیہ السلام، آپ دیکھیں کہ وہ کیسے نوجوان تھے، حالانکہ ابھی ان کے والد کے پاس وہ زیادہ نہیں رہے، حالات نے ان کو اس طرح سے کر دیا کہ کنویں میں ڈالا گیا، پھر وہاں سے قافلے نے پکڑا، لے جا کر بازار میں سیل کر دیے گئے، عزیز مصر نے خریدا، اس کے گھر آ گئے۔ کوئی یہاں پر ہم کو ابھی ان کی فی الحال ایسی تربیت نظر نہیں آ رہی ہے کہ ان کے والد نے یا ان کے والدہ نے ان کی تربیت کی ہو۔ اب جو لوگ کمپلین کرتے ہیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا بیچارہ یتیم تھا اس لیے ایسے کر لیا، والدین جو نہیں تھے، یا اچھا اس کو اچھی وہ سارے حالات اس کو میسر نہیں آئے، اس بنا پر اس نے ایسے کام کر دیا۔ تو یوسف علیہ السلام کو کون سے اچھے حالات میسر تھے؟ یوسف علیہ السلام کی تربیت کس نے کی تھی؟ اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ جب اس عورت نے برائی کی دعوت دی تو کیا کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی منزلت بخشی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، تو میں کیوں پھر ایسے خیانت والے کام کروں؟ اور دونوں بھی معنی مراد ہو سکتے ہیں، کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھا ٹھکانہ دیا، اور یہاں یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جس شخص نے لا کر رکھا تو آپ دیکھیں کہ اس کی احسان فراموشی نہیں کی۔ عزیز مصر اگر یہاں مراد ہو تو میں عزیز مصر کی کیسے نافرمانی کروں، کیسے خیانت کروں کہ اس نے مجھے ایک اچھا ٹھکانہ دیا، کیونکہ اس نے کیا کہا تھا کہ ہم اسے بیٹا بنا کر رکھیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے اصل کام، کہ انسان ایسے وقت میں اپنے آپ پر کنٹرول، وہ جانتا ہو کہ کیا چیز صحیح اور کیا چیز غلط ہے۔ نوجوانی کی عمر تھی لیکن ان کو اتنی سمجھ تھی ماشاءاللہ کہ یہ کام برا ہے اور نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہماری نوجوان نسل کو ضرور یہ سورہ یوسف پڑھانے کی ضرورت ہے، کہ آج ہمارے بچے پڑھائی کے لیے کہیں پر بھی جاتے ہیں، فورن کنٹریز میں، یا پڑھائی کے لیے کہیں پر بھی، وہ ہاسٹل میں ہو، کہیں پر بھی ہو، ان کو پہلی تعلیم جو ملنی چاہیے کہ اپنے آپ کی حفاظت، اگر کوئی دعوت نظارہ ہی کیوں نہ دے، کوئی دعوت گناہ ہی کیوں نہ دے، آپ کے اندر اتنی طاقت ہونا چاہیے کہ آپ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ وہ جو سات نوجوان عرش کے سائے میں ہوں گے، آپ کو یاد ہے نا، اس میں سے ایک نوجوان کون ہوگا جس کو کسی حسین اور خاندان کے حسب نصب والی عورت نے دعوت دی ہو، اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ پلٹ جائے، تو ایسا شخص، ایسا نوجوان بھی عرش کے سائے میں ہوگا، سبحان اللہ۔ تو یہ جو ایک اسپیشل سچویشن تھی، وہ گھر میں کس کے تھے؟ خود اپنے گھر میں نہیں تھے، آپ دیکھیں اپنے گھر میں اگر انسان ہوتا ہے تو وہاں پر اس کی چلتی ہے، کسی اور کے گھر میں تھے، وہ دباؤ میں ہوتا ہے، پھر مالک کی حیثیت سے نہیں تھے، نوکر کی حیثیت سے تھے، اور وہ تو آپ دیکھیں اتنی پولیٹیشین کی بیوی تھی اس، یعنی ابھی جو آپ وہاں کی عورتوں کا اندازہ لگائیے کہ کس قدر وہ کیسی، مطلب یعنی چالاک بھی کہنا چاہیے، اور کس طرح سے ذہین تھی وہ عورتیں، اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا، تو کس قدر ذہانت ہوگی ان عورتوں میں، کیسے وہ لوگ کیا کچھ سمجھتی نہیں ہوں گی کہ کیسے کس کو کس طرح سے فریب میں مبتلا کرنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام، تو اس عورت نے چاہا کہ یوسف علیہ السلام بھی وہی کرے جو وہ چاہتی ہے۔ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ کی معنی یہی بنتے ہیں کہ اس نے چاہا کہ وہ بھی وہی کریں جو میں چاہتی ہوں۔ آپ دیکھیں صرف علم کافی نہیں ہوتا بلکہ تربیت بھی ضروری ہے، تزکیہ بھی ضروری ہے۔ اور یہاں پر جو یہ لفظ ہم بار بار پڑھیں وہ راودت ہوں، یہ لفظ بہت دفعہ ہمیں ملتا ہے یوسف میں۔ ارادہ جو آپ کے دماغ میں ہے، نیت ہے جو آپ کی، تو ارادہ یریدو یہ دراصل آپ کے دماغ میں جو آلریڈی ہے، تو اس عورت کے دماغ میں جو تھا اس نے چاہی وہ۔ اور اراودہ یراودو مرادتن، جو نیت آپ کی ہے آپ یہ چاہیں کہ سامنے والے کی بھی وہی سوچ ہو جائے، خاص طور سے کوئی آپ کے اگینسٹ میں ہے لیکن وہ آپ کے فیور میں ہو جائے، تو یہاں پر راودت ہو کا لفظ آیا ہے۔ تو جو کچھ اس کے دل میں تھا تو وہ یہ چاہتی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے بھی دل میں وہ چیز آ جائے، اور یوسف علیہ السلام نہیں بھی چاہتے تھے تو وہ ان کو اپنے فیور میں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن کیا ہوا کہ وہ دروازے کی طرف بھاگے، اور وہاں پر جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہاں پر عزیز مصر کو پایا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس عورت کی ذہانت کو آپ سوچیں، کس قدر پلاننگ ہوگی اس کے ذہن میں، کس قدر چالاک، آپ خود سوچ لیجئے۔ اور ایسی خاتون سے بچنا، تو یوسف علیہ السلام کی کردار کو آپ سوچیں کہ کیسا ان کا کردار تھا، سبحان اللہ، کس قدر وہ برائی کو، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والے تھے۔ اور کیوں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس میں فرمایا کہ ہم محسنین کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، بار بار محسن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یوسف علیہ السلام کے لیے، کہ کس قدر ان کو اپنے نفس پر کنٹرول ہوگا کہ ایک عورت ہے، گھر بھی اس کا ہے، وہ آفر کر رہی ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتے ہیں۔ تو جب اچانک کیا ہوا، لد الباب، اور یہ جو لد الباب ہے آگے ابھی ہم سورہ کہف میں بھی پڑھیں گے، من لدن ہوں کا لفظ لد الباب، یعنی بالکل جو چیز آپ بالکل سامنے پا رہے ہیں، اند الباب بھی ہو سکتا تھا کہ دروازے کے پاس پایا، لیکن نہیں، لد الباب کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل دروازے پر پایا، یعنی جو ابھی پریزنٹ میں ہو رہا ہے، بالکل آپ سامنے دیکھ رہے ہیں جو سچویشن ہے ابھی لائیو۔ تو لد الباب اس نے بالکل دروازے پر پایا۔ آپ دیکھیں کہ بالکل کس طرح سے پینترا بدلا اس خاتون نے، اور کہنے لگی کہ کیا سزا ہو سکتی ہے اس شخص کی جو تیرے گھر والی پر نیت خراب کرے۔ اب یہاں بھی آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کی سچویشن پر آپ غور کریے ذرا، ایک ایسے گھر میں ہیں جو ان کا اپنا گھر نہیں ہے، جہاں وہ ایک نوکر کی حیثیت سے آئے تھے، غلام کی حیثیت سے آئے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی کس طرح سے وشاہد شاہد من اہلیہ، خود اس عورت کے یا ان لوگوں کے گھر میں سے ایک شاہد پیدا کر دیا۔ وہاں پر بھی کیا ہوا تھا کہ قال قائل، ایک قائل کرنے والے نے کہا کہ قتل نہ کرو، یہاں پر بھی کیا ہوا، شہید شاہد، ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی۔ سبحان اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے، کیسے ان کے سپورٹرز پیدا کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں اور کام کا آغاز آپ کرتے ہیں، اور کام کے آغاز میں ایسا ہوتا ہے کہ مخالفتوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اس وقت بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ اچھا کیا کریں کیا نہ کریں، انسان پریشان ہو جاتا ہے، لیکن ایک طرف کہیں سے کوئی ایسی روشنی کی کرن آتی ہے سپورٹ کے لیے، جس کی وجہ سے آپ ان ساری مخالفتوں کو چھوڑ کر اس ایک روشنی کی کرن کی طرف لپکتے ہیں کہ اچھا یہاں سے تو ایک روشنی کی کرن نظر آ رہی ہے نا، اس لیے امید کی جا سکتی ہے کہ ہاں کچھ اچھا ہوگا، لہٰذا اللہ کا نام لے کر کر لو۔ بعض اوقات لوگ الزامات لگا رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھو گے کہ تقریباً ہر اسکالرس کے بارے میں، آج کل تو یوٹیوب کی وجہ سے کسی پر الزام لگانا بھی اتنا آسان ہو گیا ہے، لوگ اس بات کو سمجھ نہیں رہے کہ کتنی بڑی پوچھ ہوگی ان سے، لیکن ایک دوسرے کے خلاف فکرے کسنا، ایک دوسرے پر الزامات لگانا، ہر ایک کے خلاف کفر کا فتویٰ لگانا، اور ہر ایک کو بس یہودیوں کا ایجنٹ کہا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے نہیں کہا جا رہا ہے آپ بتائیے۔ اب یہ ساری جو آوازیں آتی ہیں کہ آپ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، آپ کافر ہیں، آپ فلاں مکتب فکر کے، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، فلاں ہیں، آپ کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، یا آپ جو بھی نیک کام کر رہے ہیں تو لوگ اس الزام لگاتے کہ اچھا یہ تو دین کے نام پر پیسے کھا رہے ہیں، استغفر اللہ، یہ بھی کہا جاتا ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ الزامات لگا دیتے ہیں اور ذرا نہیں سوچتے کہ ان کی اس بات کی تحقیق کی جائے گی، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا ضرور کہ کسی پر بہتان کیوں لگایا تھا، کسی پر الزام کیوں رکھا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سپورٹر آپ کے لیے ضرور پیدا کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے جو الزامات لگا رہے ہیں ان سے مایوس نہ ہوں، آپ ایسے لوگوں کی طرف دیکھیں جہاں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی سپورٹر پیدا کیا ہو، اور کوئی نہ کوئی ایک ضرور آپ کو ملے گا۔ ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ ڈھونڈیں اور آپ دیکھیں اور آپ کو کوئی نہ ملے آپ کا سپورٹر، نہیں، کوئی ضرور آپ کو ملے گا۔ تو یہاں پر بھی شہید شاہد نے، گواہی دینے والے نے گواہی دی، اور آپ دیکھیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا جاسوسی یا جو انٹیلیجنسیا ہوتی ہے وہ صرف ہمارے زمانے میں ختم ہے، آج ہمارے یہاں پر سی آئی ڈی وغیرہ جو ساری چیزیں ہیں، لیکن نہیں، اس زمانے میں بھی ماشاء اللہ اتنے ذہین لوگ تھے، وہ لوگ تحقیق کرنا جانتے تھے، جاسوسی جانتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں ابن صفی کے ناول پڑھ کر کے اچھا آج کے زمانے میں ہے جاسوسی وغیرہ، لیکن نہیں، اس زمانے میں بھی تھی ماشاء اللہ۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس نے کتنا باریک نقطہ نکالا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہو تو مطلب یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں، اور قمیض پیچھے سے پھٹی ہو تو اس کا مطلب عورت قصوروار ہے۔ تو جب دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہیں ان کی بے گناہی ثابت کر دی۔ سبحان اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ آسانی کرتے ہیں نا اپنے بندوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا حق ضائع نہیں کرتا، ان کا اجر ضائع نہیں کرتا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے اور آخرت میں تو ضرور دے گا ہی دے گا۔ تو کبھی بھی مایوس نہ ہوں، پیچھے نہ ہٹیں، نیک کام کرنے سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں۔ ہماری جو ینگ جنریشن ہے، جا کر کوئی اگر کچھ لوگ یہ بچے بگڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا کریں، ماحول ہی ایسا تھا، اس ماحول میں کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ تو کیا یہ یوسف علیہ السلام جس ماحول میں گئے تھے، جو اس وقت کی مصر کا حال تھا، سیم سچویشن سمجھ لیجیے کہ آج امریکہ کی ہے، کیونکہ مصر میں اس وقت آپ وہاں کی خواتین کا سوچیں کہ خواتین کا کتنا زور تھا، شوہر کس طرح سے ان کے بس میں اور قابو میں تھے، کہ اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی عزیز مصر نے کیا کہا کہ اے عورت تو ہی خطا کار تھی، تو معافی مانگ، لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتا ہے، وہ نہ عورت کو گھر سے نکالتا ہے، نہ اسے طلاق کی دھمکی دیتا ہے، نہ مارتا پیٹتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ عورتوں کا کتنا، ایک طرح سے نا عورتیں ڈومینیٹ کر رہی تھیں مردوں کو، کس قدر بگڑا ہوا معاشرہ ہوگا وہ، اور کیسی کچھ آزادی ہوگی کہ وہاں کی عورتوں کے ڈسکشنز یہ ہوتے تھے دوسروں کے بارے میں باتیں کرنا اپنے شوہروں کو چھوڑ کر۔ تو وہاں کے ماحول کا آپ اندازہ لگائیے۔ تو کبھی بھی ماحول کا رونا نہ روئے کہ ماحول خراب تھا لہٰذا ہم بھی اس ماحول کا حصہ بن گئے، نہیں۔ تو پولیٹیشین کے گھر سے تعلق رکھتی تھی وہ عورت نا، اسی لیے آپ دیکھیں کہ فوراً کیسے اس نے پینترا بدلا کے کہا کہ کیا سزا ہو سکتی ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے۔ اب جب یہ معاملہ ہو گیا کہ وہ قمیض کے بارے میں پتہ چل گیا تو مسٹری سالو ہو گئی، سمجھیں، پتہ چل گیا کہ کون گناہ گار تھا۔ پھر ایک اور جو بات ہے کہ یہاں پر پیچھے سے آپ دیکھیں، فلما را قمیصہ قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم۔ اب یہ جملہ بعض مفسر یا بعض کچھ لوگ جو ہے بتا دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ دیکھیں کہ بات ابھی چل رہی ہے عزیز مصر کی، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا کیسے ذکر آ سکتا ہے، یہ بات عزیز مصر ہی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھلا یہ کیسے فرما سکتا ہے کہ تم عورتوں کی چالیں ہوتی ہیں ایسی ہیں۔ عورتوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور مردوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں کی حیثیت برابر ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی اچھا ہو سکتا ہے تو وہ تقویٰ والا ہو سکتا ہے، چاہے وہ کوئی عورت ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مرد ہی کیوں نہ ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھلا کیسے یہ بات فرما سکتا ہے کہ تم عورتوں کی چالیں ایسی ہوتی ہیں، تم عورتیں ہوتی ہی ایسی ہو۔ اگر ایسا تھا تو اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کا ذکر نہ کرتا قرآن میں، آسیہ زوج فرعون ان کا ذکر نہ کرتا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا جو ایک لیول بنایا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اس میں کوئی کمتر اور زیادہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو تقویٰ والا ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہاں پر یہ عزیز مصر ہی کا جملہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا عزیز مصر کے گھر کی بات۔ اب آپ دیکھیں کہ جب عزیز مصر کے گھر میں یہ بات ہو گئی، اور وہ عزیز مصر نے چاہا کہ بات نہ پھیلے، اور اس بنا پر اس نے معاملے کو وہیں دبانا چاہا، لیکن بھلا ایسی باتیں رک سکتی ہیں یا چھپ سکتی ہیں؟ اور آپ دیکھیں جس ماحول میں، جس کمیونٹی میں، جس سوسائٹی میں بس یہی ساری چیزیں عام ہو جائیں، بے راہ روی، بے حیائی، فحاشی اور لغویات، یعنی کوئی اچھا کام کرنے کو جب نہ ہوں، کوئی زندگی کا اگر مقصد نہ ہو، تو پھر وہ سوسائٹی اسی طرح سے انوالو ہو جاتی ہے لغویات میں، بیکار کے کاموں میں، ڈسکشنز شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے تعلق سے جو اسکینڈلز ہوتے ہیں، تو بس اسکینڈلز پر چرچا، دوسروں کے بارے میں چرچا، فلاں کا فلاں سے تعلق، فلاں کا فلاں سے یہ، فلاں کا فلاں سے افیئر، بس ان چیزوں کے بارے میں ڈسکشن۔ جن کی زندگی با مقصد ہوتی ہے، جن کے پاس ایک گول ہوتا ہے، جن کا ایک نصب العین ہوتا ہے، ان کے پاس یہ لغویات کے لیے ٹائم بچے گا بھلا آپ بتائیں؟ آپ خود بتائیے کہ جو آپ میں سے جتنے سارے لوگ الحمدللہ الحمدللہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں یا تھے یا جڑے ہوئے ہیں ابھی بھی اور آئندہ بھی جڑے رہیں گے, آپ مجھے بتائیے آپ کے پاس ٹائم ہے آج کل سیریل دیکھنے کے لیے؟ آپ کے پاس ٹائم ہے شاپنگ کرنے کے لیے؟ آپ کے پاس ایکسٹرا ٹائم ہے اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے؟ آپ کے پاس ٹائم ہے میچنگ کے لیے گھنٹوں لگانے کے لیے کہ ایک ڈریس کے لیے آپ میچنگ کریں؟ یا آپ کے پاس ٹائم ہے کہ شوبز میں کیا ہو رہا ہے اور کس کا اسکینڈل آج کل زیادہ چرچے میں اور عام ہے؟ ہے آپ کے پاس ٹائم؟ یا فلاں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے آپ کو اس کا کچھ آپ کو اس کی کچھ خبر ہے؟ الحمدللہ نہیں نا, اور اللہ کا شکر ہے یا نہیں آپ بتائیے؟ یہ کس وجہ سے ہوا کہ آپ نے اپنا ایک نصب العین بنا لیا, آپ اپنا ایک گول اچیو کرنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس ایک کوئی ایک ایم ہے, زندگی کا مقصد ہے, آپ نے اپنے آپ کو اچھے کاموں میں انوالو کر لیا ہے, با مقصد کاموں میں اپنے آپ کو آپ نے لگا لیا ہے, تو اس با مقصد کاموں کی وجہ سے آپ یہ فضولیات سے الحمدللہ بچے ہوئے ہیں. ہم سب الحمدللہ, اللہ تعالی ہم کو واقعی میں محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہم کو ہمیشہ اچھے کاموں میں مشغول رکھے, ہماری مشغولیت اچھے کاموں میں ہو. تو یہ جب سوسائٹی کیوں اس وقت ایسی ہوتی ہے بے راہ رہو, سوسائٹی میں کیوں لغویات پھیل جاتی ہیں, سوسائٹی میں کب یہ سارے ڈسکشنز ہوتے ہیں؟ جب وہ سوسائٹی کیا کرنا چھوڑ دیتی ہے, یا کیا چیز کی کمی ہوتی ہے اس کے اندر, اس کا کوئی نصب العین نہیں ہوتا, اس کے سامنے کوئی راہ عمل متعین نہیں ہوتی. خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے لوگ, لغویات کے پیچھے بھاگنے والے لوگ, جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا, نہ علم حاصل کرنے کی ان کو دھن ہوتی ہے, نہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں جی, نہ ان کے پاس علم حاصل کرنے کا کوئی شوق ہے, نہ کوئی مقصد ہے ان کی زندگی کا جی, امر بالمعروف, وہ بھی ساری چیزیں پھر اسی میں آ جائے گی. تو بہرحال اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ گھر کا تو معاملہ ہو گیا اور عزیز مصر نے اس معاملے کو دبانا چاہا, لیکن ایسی باتیں گھر کے ہی لوگ ہوتے ہیں نا, اب ظاہر سے بتائیں ایک پولیٹیشین کے گھر سے تعلق رکھتی تھی تو کوئی کم لوگ تو نہیں ہوں گے, گھر میں سارے نوکر چاکر تھے, بہت سارے لوگ ہوں گے. تو بہرحال وقال نسوت فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی قد شغفتها حبا ان لنراها فی ضلال مبین. شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے, ہمارے نزدیک تو وہ صریح غلطی کر رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر بات کیسے کی جا رہی ہے کہ یہ عورتیں ہمدردی میں بات کر رہی کہ ہائے بیچاری, دل ہی دینا تھا تو کسی اور شخص پر دینا تھا, ایک غلام پر دل ہار بیٹھی. یعنی ہم بھی جو آج کل ہمارے معاشرے میں بات ہم ہائے بیچاری, ہم کو تو ان سے بہت ہمدردی ہے, لیکن یعنی غیبت کر رہے ہیں اور ان کو بیچاری بھی کہہ رہے ہیں, ان سے ہمدردی کا بھی اظہار کر رہے ہیں لیکن غیبت شروع ہے, ان کی برائیاں شروع ہے. تو بیچاری کہہ کے یا ہمدردی کی آڑ میں ہم اپنے مطلب کی بات کر لیتے ہیں. ہاں میں نے تو ان کو بہت سمجھایا تھا کیا کروں, بیچاروں نے ایسا انہوں نے کرنا چاہیے تھا لیکن کیا نہیں انہوں نے ایسا. تو بیچارہ کہہ کے بیچاری کہہ کے ہمدردی کی آڑ میں غیبت کرنا یہ بھی کسی طرح سے جائز اور درست نہیں ہے. تو بہرحال کہا کہ وہ صریح غلطی کر رہی ہے. جب اس نے اب دیکھیں کہ ادھر کی خبر ادھر بھی لگ گئی, یعنی ادھر کی خبر ادھر گئی تھی, اب ادھر وہ عورتیں کیا باتیں کر رہی ہیں, ادھر کی خبر بھی ادھر آ گئی. اور یہ سب کام کون کرتا ہے آپ بتائیے, ادھر کی ادھر لگانا. اسی لیے ہمارے یہاں پر اسلام میں ہر چیز کی جڑ کاٹ دی گئی. احادیث میں ہمیں کیا ذکر ملتا ہے کہ سب سے زیادہ جو قیامت کے دن تکلیف میں جو لوگ ہوگا جس کو سزا دی جائے گی وہ دو منہ والا شخص ہوگا, کہ ایک طرف ایک بات کرتا ہے اور دوسری طرف دوسری بات, اور چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. کہ ابھی یہاں کی سنی, اٹھ کر گئے اور وہاں جا کر سنا دی کہ بھی تمہارے بارے میں تو یہ بات ہو رہی تھی. اور گھروں میں فساد یہی لوگ ہوتے ہیں نا جو ڈلواتے ہیں, گھروں کا چین اور سکون برباد کرنے والے کون لوگ ہیں, یہی چغل خور, یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. شوہر اور بیوی کی محبت بعض اوقات لوگوں کو نہیں بھاتی, لگا دیتے ہیں ادھر کی ادھر. بعض اوقات ساس اور بہو کی محبت لوگوں کو پسند نہیں آتی, ان کے دل میں ایک کھلبلی سی مچی ہوتی کہ اچھا ساس اور بہو اور اتنے اچھے تعلقات, ایک دوسرے سے ہنس بول رہے ہیں, ان کو نہیں بھاتا یہ سب, پھر لگا دیتی ہیں ادھر کی ادھر اور بیچاروں میں فساد ڈلوا دیتی ہیں. آپس کے دو خاندان سمجھانے والے دونوں کی محبت نہیں بھاتی ہے کچھ لوگوں کو, اچھا میرے تو اپنے سمجھانے والوں سے تعلقات اچھے نہیں ہیں, ان کے کیوں ہیں, لہٰذا ڈلواؤ فساد اس میں. اسی طرح سے اچھا میری دوستی تو پہلے ان سے ہوئی تھی, اب تو میری دوست یہ مجھ سے کم بات کرتی ہیں, وہ فلاں سے جو میری دوسری دوست ہے اس سے ان کی دوستی زیادہ ہو گئی ہے, چلو ڈلواؤ ان میں بھی فساد. تو یہ سب کیا, یہ فساد ڈلوانا, آپ دیکھیں یہ سارے فساد کیوں ہو رہے ہیں, یہ جو چرچے ہو رہے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, یہ ساری برائیاں پھیل رہی ہیں, یہ سب ادھر کے ادھر کرنے سے ہو رہی ہیں. تو اس سے ہم کو بچنا ہے, بالکل جس کے پاس ہیں آپ وہاں اس کی ہی بات کریے, کسی تھرڈ پرسن کے کریے ہی نہیں آپ. چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. ہم چھوٹی سی چیز کے لیے اپنے آپ کو جنت سے محروم کر لیتے ہیں. کتنی نادانی ہے نا ہماری. تو ابھی ادھر کی بات ادھر گئی تھی، ادھر کی بات ادھر بھی آ گئی. فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن واعتدت لهن متکئا واتت کل واحدۃ منهن سکینا وقالت اخرج علیهن. اب آپ دیکھیں کہ اس نے بھی کیا کیا کہ وہ بھی کتنی ہوشیار اور چالاک تھی. زلیخا، زلیخا نام ملتا ہے اس کا اسرائیلیات میں، ہمارے یہاں اردو میں اس کو زلیخا کہتے ہیں. بہرحال اس نے ان کی چالیں سن کر، ان کی باتیں سن کر وہ چین سے نہیں بیٹھی. اس کو اپنی بات سچ، جو برائی وہ کر رہی تھی، جو بے حیائی کا کام وہ کر رہی تھی، اس کو بھی وہ سچ ثابت کر دکھانا چاہتی تھی کہ جو بے حیائی میں کر رہی ہوں اور جو برا کام میں نے کیا ہے، دیکھو وہ میں نے اس لیے کیا ہے. اور وہ دوسروں کو بھی اس کا یعنی اپنے فیور میں کرنا چاہتی تھی. تو آپ دیکھیں کہ کیسا وہ معاشرہ ہوگا اس وقت کا، اور کیا حال ہوگا کہ برائی کو بھی ثابت کرنا کہ برائی کر رہے ہیں تو وہ بھی کس بنا پر کر رہے ہیں، اس کے لیے ثبوت مہیا کرنا کہ میں غلطی پر نہیں ہوں، اگر میں نے برائی کی تو میں اس بنا پر برائی کر رہی ہوں. استغفر اللہ. فلما رأینہ اکبرنہ قطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک چھری رکھ دی. پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کر کھا رہی تھی. اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ آپ زلیخہ کی آپ ہوشیاری آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اس نے کیسی مجلس آراستہ کی، کیا رکھا سامنے اور کس وقت فروٹ کاٹنے کے لیے کہا یوسف علیہ السلام کو بلا کر. اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے اس کا، اس کی ذہانت آپ دیکھ رہے ہیں جی. اب آپ دیکھیں کہ ایسی خاتون سے بچنا، یوسف علیہ السلام بچے، انہوں نے جیل جانا گوارا کیا لیکن وہ اس کی تمام چالوں سے بچے. آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے استقامت کی، جب اللہ کی خاطر برائیوں سے بچنے کا انسان عزم کرے، ارادہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے اس کو بچا لیتا ہے. تو اس نے چھری سامنے رکھی اور فروٹس بھی سامنے رکھ دیے. پھر یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا، ان کے سامنے نکلا، یعنی ان تمام خواتین کے سامنے. اور یہ ساری ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی تھی، یعنی ساری پولیٹیشینس کے گھر سے تعلق رکھتی تھی، سارے وہ لوگ تھے جو ہم سب جانتے ہیں، آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے، لیڈرز کے گھرانوں سے تعلق رکھنے والی عورتیں. تو جب یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکلا، جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ پکار اٹھیں، حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، آپ نے وہاں پر آسمان پر یوسف علیہ السلام کو دیکھا. اور جب آپ اپنا پورا واقعہ بیان کرتے ہیں معراج کا، تو بیچ میں روک کر آپ بیان کرتے ہیں بات کہ میں نے فلاں آسمان پر یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں نصف حسن دیا گیا تھا. سبحان اللہ، کہ پوری دنیا میں جتنا حسن ہے ان سب کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا. خوبصورتی ہی نہیں تھی، حسن ہی نہیں تھا، وہ حسن کے ساتھ اگر پاکیزگی بھی ہو جائے، تقویٰ ہو. وہ خود کہہ رہی ہیں کہ یہ تو کوئی ہم کو فرشتہ نظر آتا ہے، یہ تو کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا ان کی شرافت کی بنا پر. تو کہنے کہ یہ تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی فرشتہ ہے، کوئی انسان نہیں ہو سکتا. اور آپ دیکھیں کہ وہ عزیز مصر کی بیوی اب کیا کہتی ہے. اس نے کہا، یعنی عزیز مصر کی بیوی بولی، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھیں. بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا. اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. آپ دیدہ دلیری دیکھیے اور اس وقت کے ماحول کو آپ سمجھیے کہ کیسا اس وقت کا ماحول ہوگا، کتنا بگڑا ہوا ماحول اور کتنا بگڑا ہوا معاشرہ، کہ برائی پر اتنی ہٹ دھرمی. قال رب السجن احب الی مما يدعونني الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. فاستجاب له ربه فصرف عنہ کیدہن انہ هو السمیع العلیم. یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے قید منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں. بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے یوسف علیہ السلام کی مدد کی. اور یہاں دیکھیں کہ لوگ یعنی गुनाह करके जेल में जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, गुनाह से बचने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ गए, जेल में गए। कितनी उल्टी बात नज़र आती है ना। सुभान अल्लाह, ये भी आप देखिए कि एक उसमें कितनी खुशी भी है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कितना उनके अंदर तकवा था, कितनी पाकीज़गी थी उनके अंदर, कितना अपने आप को गुनाहों से बचने का और उन औरतों की चालों से बचने का। यानी अभी तो क्यों उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला इन औरतों की चालों से मुझे बचा ले, यानी अभी तो सिर्फ एक औरत थी ज़लीखा। लेकिन बहरहाल यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम के जुमले से ख़ुद पता चलता है कि अल्लाह ताला मुझे इन औरतों की चालों से बचा ले। तो यानी अब वो एक नहीं थी बल्कि वो सब हो गई थी। तो आप देखें कि ये था वो माहौल, ये था वो मुआशरा, और उसके बावजूद भी यूसुफ अलैहिस्सलाम उससे बच निकले अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने बचाया नहीं बचाया अपने आप। तो जो लोग माहौल का रोना रोते हैं, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल अपने सामने रख लें और देखें उनके किरदार को, उनके करेक्टर को कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को बचाया। तो उन्होंने जेल जाना पसंद किया। लोग जेल जाते हैं जुर्म करके, गुनाह करके, और यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल गए जुर्म से बचने के लिए या गुनाह से बचने के लिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और उन औरतों की चालों से उनको बचा लिया। फिर उन लोगों को ये सोची कि एक मुद्दत के लिए उसे कैद कर दें, हालांकि वो उसकी पाक दामनी और ख़ुद अपनी औरतों के बुरे अतवार की सरीह निशानियाँ देख चुके थे। आप उन मर्दों के बारे में सोचिए ज़रा, उस सोसाइटी के मर्द कैसे थे, किस तरह से वो अपनी औरतों को सरजनिश करना तो दूर की बात, उल्टा उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेजना गवारा किया और एक अरसे तक जेल में डाले रखा उनको। उल्टा ये कि अपनी औरतों को सुधारते, उनको सरजनिश करते, लेकिन उन्होंने औरतों को सुधारने की बजाय यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहाँ से हटा दिया। तो ये भी आप देखें कि जब वो हदीस में हम पढ़ते हैं कि तुम्हारे मामलत औरतों के हवाले हो जाए तो तुम क़यामत का इंतज़ार करो, तो वही वाला मामला है कि जब ऐसे मामलत हो जाते हैं। और आज भी हम देखते हैं कि आज मेजॉरिटी क्या है, मेजॉरिटी का हाल क्या है कि औरतों ने मर्दों को अपने काबू में कर रखा है। ये हाल हो गया है कि बीवियां जो कहें तो शौहर उसके आगे एक लफ्ज़ नहीं कह सकते। जो हुक्म सरकार का, बस ये वाला मामला है, चाहे बीवियां वालदैन की नाफरमानी के लिए क्यों ना कहें और मर्द बेचारे खामोश बेदाम गुलाम बने बीवियों के सुनते चले जाते हैं। वालदैन का थोड़ी कोई हक है। अब कैद खाने की बात बताई जा रही है। कैद खाने में दो गुलाम और भी उसके साथ दाखिल हुए। एक रोज उनमें से एक ने उससे कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं शराब कशीद कर रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैंने देखा कि मेरे सर पर रोटियां रखी हैं और परिंदे उनको खा रहे हैं। दोनों ने कहा, हमें इसकी ताबीर बताइए, हम देखते हैं कि आप एक नेक आदमी हैं। अब आप देखें कि कैदियों ने खुद ही समझ लिया माशाल्लाह। किस बात से समझा होगा, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि इन्ना नराका मिनल मोहसिन, हम आपको एक अच्छा नेक इंसान पाते हैं। इन्हें जेल में भी उनका किरदार कैसा रहा कि जेल वाले भी कायल हो गए। सुभान अल्लाह। तो दोनों ने कहा कि हमें इसकी ताबीर बताइए, हम देखते हैं कि आप एक नेक आदमी हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, قال لا ياتيكما طعام نرزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلك مما علمني ربي اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, यहाँ जो खाना तुम्हें मिला करता है उसके आने से पहले मैं तुम्हें इन ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा। ये इल्म उन उलूम में से है जो मेरे रब ने मुझे अता किए हैं। वाकया यह है कि मैंने उन लोगों का तरीका छोड़कर जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और आखरत का इनकार करते हैं, अपने बुजुर्गों इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम का तरीका इख्तियार किया है। हमारा ये काम नहीं है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएं। दर हकीकत ये अल्लाह का फजल है हम पर और तमाम इंसानों पर कि उसने अपने सिवा किसी का बंदा हमें नहीं बनाया, मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। ऐ जिंदा के साथियों, तुम खुद ही सोचो कि बहुत से मुतफर्रिक रब बेहतर हैं या वो एक अल्लाह जो सब पर गालिब है। उसको छोड़कर तुम जिनकी बंदगी कर रहे हो वो उसके सिवा कुछ नहीं है कि बस चंद नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे आबा और अजदाद ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उनके लिए कोई सनद नाजिल नहीं की। फरमान रवाई का इख्तदार अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं है। उसका हुक्म है कि खुद उसके सिवा तुम किसी की बंदगी ना करो। यही ठेठ सीधा तरीके ज़िंदगी है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं। ऐ जिंदा के साथियों, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर यह है कि तुम में से एक तो अपने रब शाह मिस्र को शराब पिलाएगा, रहा दूसरा तो उसे सूली पर चढ़ाया जाएगा और परिंदे उसका सर नोच नोच कर खाएंगे। फैसला हो गया उस बात का जो तुम पूछ रहे थे। फिर उनमें से जिसके मुतालिक ख्याल था कि वो रिहा हो जाएगा, उससे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपने रब शाह मिस्र से मेरा जिक्र करना, मगर शैतान ने उसे ऐसा गफलत में डाला कि वह अपने रब शाह मिस्र से उसका जिक्र करना भूल गया اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں پڑا رہا۔ اب یہاں پر جیل کا ذکر کیا گیا ہے، خاص طور سے یوسف علیہ السلام کا ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے فوراً ان لوگوں کو اس خواب کی تعبیر نہیں بتا دی، بلکہ تھوڑا انتظار کرنے کے لیے کہا۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ جب صرف خواب کی تعبیر ہی نہیں بتائی، بلکہ خواب کی تعبیر کے ساتھ انہوں نے اپنی تبلیغ کا کام بھی کر دیا، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی دوران میں ان کو نبوت بھی مل گئی تھی۔ انہوں نے بتا دیا کہ وہ کس خاندان سے ہیں، اور شرک کرنا، یعنی بہت سارے رب بہتر ہو سکتے ہیں کیونکہ کوئی ایک رب، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ دائی کو اپنا کام ہر جگہ جاری رکھنا چاہیے، چاہے وہ جیل میں ہو یا کہیں پر بھی ہو۔ تو تبلیغ کی ہم کو ایک تو حکمت پتہ چلتی ہے اور طریقہ کار پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کیسے کی جانی چاہیے۔ ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا، یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ ان دو قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی، اس نے کہا، میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیجئے۔ اس نے جا کر کہا، یوسف علیہ السلام، اے سراپا راستی، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو۔ اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ شخص جس کو انہوں نے کہا تھا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، وہ بھول گیا، یعنی اس نے ذکر نہیں کیا۔ اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام سے کمپلین نہیں کرتے، شکایت نہیں کرتے کہ تم نے کیوں میرا ذکر بھول گیا کرنا، اتنے سال تک میں جیل میں پڑا رہا اور اتنے سال تک وہ جیل ہی میں رہے، کوئی شکایت نہیں۔ اور ایک بات آپ پورے قصے میں غور کریں گے، پورے سورے میں جہاں یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، اور یوسف علیہ السلام کا قصہ بس ایک ہی جگہ بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جگہ جگہ مختلف اوقات ان کا قصہ بیان کیا گیا ہے، یا یونس علیہ السلام کا ہے یا اور نبیوں کا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کا قصہ ایک ہی جگہ بیان کر دیا گیا اور اسی لیے اس کو احسن القصص کہا گیا۔ تو پورے قصے میں آپ کو کہیں پر بھی یوسف علیہ السلام کی طرف سے کوئی شکایت، کوئی کمپلین، کچھ نہیں ملے گی۔ آپ دیکھیں کہ اتنی مشکلات آ رہی ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو ہم پورے واقعے میں دیکھتے ہیں کہ کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لایا انہوں نے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ معاملہ اگر ہوتا ہے کہ ذرا سی تکلیف یا کچھ مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، ہم وہ 1000 لوگوں کو سنا دیں گے، کمپلین کریں گے، شکایتیں کریں گے کہ اچھا ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی ان کے ایک محسن ہونے کی خوبی تھی، آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ محسن تھے۔ بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ۔ مگر جب بادشاہ یعنی شاہی فرشتہ دا یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اتنے سال گزر گئے جیل میں، اس کے باوجود بھی جب بادشاہ نے کہا کہ لے آؤ تو نکلتے نہیں ہیں، کیونکہ نبیوں کے بارے میں ایسے تھے کہ نبیوں کا جو ان کی دین کی دعوت کو پیش کرنے کا جو اس کے کامیابی کا راز ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ نبیوں کی سیرت بے داغ ہوتی ہے، ان پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہوتا، یہی ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے، نہ وہ کوئی اجر مانگتے ہیں اور نہ ہی ان کے اندر کوئی خامی ایسی ہوتی ہے کیریکٹر وائز یا کوئی الزام ان کے اوپر ہوتا ہے، ورنہ لوگ تو بات ہی نہیں مانیں گے۔ تو اسی لیے دائی کو بہتر ہے کہ دائی وہ ہو جو بہتر سے بہتر ہو، جس کا اخلاق، جس کا رویہ، جس کا کردار ہر طرح سے ہر قسم کے الزام سے پاک ہو۔ اب ہم جیسے کچھ لوگ ہوتے تو کہتے کہ اچھا چلو جیل سے چھوٹنے کا موقع ملا، جیسے ہی موقع مل رہا ہے فوراً باہر نکلو، بعد میں دیکھ لیں گے جو الزام لگا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کی خوبی اور ان کا صبر، کہ کہنے لگے کہ نہیں، پہلے وہ معاملہ کلیئر کیا جائے مجھ پر سے، تبھی میں باہر آؤں گا، اور جو میرا رب جانتا ہے، تو عزیز مصر کو تو معلوم تھا، لیکن یہ بادشاہ کو بھی معلوم ہو جائے کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا، کہ انہوں نے ان پر الزام لگایا تھا، کس بنا پر ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا۔ تو بہرحال کہنے لگا آیا کہ پہلے ان عورتوں سے پوچھا جائے کہ کیا معاملہ تھا، اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا، تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، حاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا نشان یا شائبہ تک نہ پایا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی، اب حق کھل چکا، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ آپ دیکھیں کہ الزام لگانے والوں نے خود ہی الزام سے بری کر دیا، یعنی جس نے الزام کی شروعات کی تھی اور جس نے کہا تھا کہ اگر بات نہ مانی تو جیل میں ڈال دیا جائے گا، اس نے خود ہی، اللہ تعالیٰ نے دیکھے کیسے انتظام کیا کہ خود اس کے دل میں بات ڈال دی کہ وہ خود ہی الزام سے بری کر رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے درپردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور جو یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ بارہواں پارہ یہاں ختم ہوا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔